Hola. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين سورہ مائدہ جاری ہے. سورہ مائدہ کے اندر شرک اعتقادی اور شرک فعلی کے رد کے ساتھ ساتھ حلت اور حرمت کا بیان ہے, اور یہی بیان حلت و حرمت اس سورت کا دعویٰ ہے اور مقصد ہے. الحلال ما احل اللہ, الحرام ما حرم اللہ, اور دو مسئلے اس کے عکس ہے کہ بندہ اپنے اوپر جو حرام کرے بندے کے حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہوتا, بندہ اگر اپنے اوپر کچھ حلال کرے تو بندے کے حلال کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا. بس حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے, اور بندے کے حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہوگا. حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, بندے کے حلال قرار دینے سے وہ حلال نہیں ہوگا. آج کا سبق شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. سے پہلے یہود اور نصارہ کا تذکرہ کل آپ کے سامنے آ چکا تھا. یہود نے خواہشات اور لذات میں انہماک کی وجہ سے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھا تھا, اور نصارہ کے جو رہبان تھے تو سلسلہ رہبانیت کی وجہ سے انہوں نے حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام سمجھا تھا. یہود نے حرام کو اپنے لیے حلال سمجھا تھا, خواہشات اور لذات کی لذات میں انہماک کی وجہ سے, اور نصارہ نے رہبانیت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو حلال تھی ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا. تو قرآن مجید نے جو ہمیں سبق دیا ہے اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ افراط تفرید سے گریز کریں اور درمیانہ راستہ اختیار کریں, اعتدال کا راستہ اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھے. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حلال قرار دیے ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو. ولا تعتدوا, اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تجاوز مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ کے احکامات سے تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کو دیکھنے کے لیے چند آدمی آئے, ازواج مطہرات سے پوچھا, انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے رات کے اعمال یہ. کأنہم تقالوہا, تو گویا کہ انہوں نے آپ کے رات کے اعمال کو کم سمجھا اور پھر کہنے لگے کہ کہاں ہم کہاں حضرت, قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, اللہ نے تو آپ کے تمام گزشتہ آئندہ لغزشوں کو بھی معاف کر دیا. تو ایک نے کہا, اما انا فاقوم الليل ولا ارقد, میں ساری رات عبادت کروں گا اور سونا نہیں ملے. دوسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور ساری زندگی بغیر نکاح کے رہوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کو دے سکوں. اور تیسرے نے کہا کہ اصوم الدہر ولا افطر, ساری زندگی روزے رکھوں گا افطار نہیں کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا اور پھر جب یہ آدمی آپ کے سامنے آئے تو آپ انتہائی ناراض تھے, غصے میں تھے. آپ نے فرمایا, انتم الذین قلتم کذا و کذا, تم ہی تھے جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی, اس لیے کہ یہ جو آپ نے اعلانات کیے ہیں یہ دین سے تجاوز ہے اور اسلام تجاوز کی اجازت نہیں دیتا. میں اللہ کا نبی ہوں, تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں نے شادیاں کی ہے, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اسی طریقے سے جاگتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں. تم کون ہو کہ ایسے اعلانات کرتے ہو؟ ایک کہتا ہے میں رات کو نہیں سوؤں گا, دوسرا کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا, اور تیسرا کہتے ہیں کہ میں افطار نہیں کروں گا. یہ دین کے اندر اپنے طرف سے زیادتی ہے, اللہ کے احکامات سے تجاوز ہے, یہ برداشت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں اعلان کرتے ہیں, ان اللہ لا يحب المعتدین, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور ڈرو اس اللہ سے جس پر تم یقین رکھتے ہو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم, اس کے بعد ایمان کو ذکر کیا ہے, اس لیے کہ کبھی آدمی قسم سے بھی اپنے اوپر جائز چیزوں کو کیا کرتا ہے, روک دیتا ہے. تو اس لیے اس کے بعد لا تحرموا کے بعد ایمان کو ذکر کیا. اور یمین کے اقسام بقرہ کے اندر آپ نے پڑھے ہیں کہ یمین ایک ہوتا ہے یمین لغوا, جس کو بیہودہ قسم کہتے ہیں اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے, لیکن اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے بیہودہ قسمیں کھانے سے. ارادہ قسم نہیں ہوتا ہے, الفاظ قسم ادا کرتا ہے, تو اس سے آدمی حانس نہیں ہوگا, کوئی کفارہ وغیرہ نہیں. اور ایک ہے یمین غموس, ماضی کے کسی واقعے میں کسی بات پر جھوٹی قسم کھانا, تو ایسی قسموں کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے. اور ایک ہے یمین منعقدہ, کہ آدمی आने वाले जमाने के अंदर किसी काम के लिए कसम का है कि ये करना या नहीं करना, तो अगर उस काम का खिलाफ जिसके लिए आपने कसम खाई है बेहतर है, तो फिर बेहतर ये है कि आप अपने कसम को तोड़े और नेकी के काम से कसमों के दरे से इज्तिनाब परहेज न करे, कफारा अदा करे और नेकी कामों की तरफ आगे बढ़े। और जिस काम के लिए आपने कसम खाई है अगर उसका गैर बेहतर नहीं है तो फिर अपनी कसमों की हिफाजत करे। ला युआखिदुकुम अल्लाह बिल्लग्व फी अयमानिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जो बेहुदा कस्में हैं उन पर मुआखजा नहीं फरमाएंगे, वलाकि युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमाना, लेकिन मुआखजा होगा उन कस्मों के ऊपर जिनको आपने मजबूत बांधा है, यमीन मुनाकदा। फकफारतुहु इत्आम आशरत मसाकीना, अगर आपने यमीन मुनाकदा खाए है और फिर आप हानिस हो गए हैं तो अब यहां कफारा देना पड़ेगा, और कफारे के अंदर आपको इख्तियार है तीन चीजों में से कोई भी चीज दे, या तो 10 मसाकीन को खाना खिलाए, मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम, अपने घर वालों को जो नॉर्मल खाना खिलाते हो बस वही खाना खिलाए 10 मसाकीन को, और उसमें इख्तियार है घर बुलाकर खाना खिलाए या ये है कि उनको पौने 2 किलो तकरीबन आटा वगैरह दे दे। औ किस्वतुहुम, या ये है कि उनको 10 मसाकीन को कपड़ा दे दे। औ तहरीरु रकबतिन, या ये है कि एक गुलाम आजाद करे, तो आजकल तो गुलाम होता नहीं है लिहाजा या ये है कि कपड़ा दे दे या 10 मसाकीन को खाना खिलाए 2 वक्त। और अगर इन तीन चीजों में से कोई भी चीज अदा नहीं कर सकते हो तो फिर ये है कि 3 रोजे रखे। फमल लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन, फिर 3 रोजे रखे। ज़ालिका कफारतु अयमानिकुम, ये है आपके कसमों का कफारा। इज़ा हलफ्तुम, तो कसम खाने से आदमी हानिस नहीं होता, इसलिए यहां इज़ा हलफ्तुम, हलफ्तुम किसके माने में, इज़ा हनस्तुम, जब आप हानिस हो जाए तो फिर ये कफारा देना पड़ेगा। तो कफारी के लिए इल्लत हानिस होना है, इसलिए अहनाफ कहते हैं कि हानिस होने से पहले अगर कोई आदमी कफारा अदा करता है तो कफारा अदा नहीं होगा, इसलिए कि अभी आपके ऊपर कफारा वाजिब नहीं है, कफारा वाजिब होगा तब कि जब आप हानिस होंगे, तो हानिस होने के बाद फिर कफारा अदा करना होता है। अगर किसी ने पहले कफारा अदा किया फिर बाद में कसम को तोड़ा तो कफारा अदा नहीं होगा। इज़ा हलफ्तुम, ये इज़ा हनस्तुम के माने में। वहफजू अयमानकुम, और अपने कस्मों की हिफाजत करो। लेकिन हदीस के अंदर जो तफसील है वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूं किसी काम के लिए और फिर जब मैं देखता हूं कि उसका गैर बेहतर है तो अपने कसम को तोड़ देता हूं और गैर की तरफ चला जाता हूं। इसलिए ये तफसील है कि कसमों की हिफाजत करनी है, लेकिन अगर आपने कसम खाई है और उस कसम का गैर वो नेकी का काम है तो कसम तोड़े और नेकी की तरफ जाए और कसम का कफारा अदा करे। ज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला आपके सामने अपनी आयात को बयान करते हैं जिसकी वजह से आपको रोशनी मिल जाती है और इसी तरीके से आपके मसाइल हल हो जाते हैं, आपकी परेशानी खत्म हो जाती है। तो जाहिर है ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयात आपके परेशानियों को खत्म करने के लिए, आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए बयान करते रहते हैं ताकि इस नेमत पर आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए। يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. اب یہاں سے تحریمات اللہ کا بیان شروع ہوتا ہے. تحریمات اللہ کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے. ایمان والو, انما الخمر شراب, والمیسر جوا, والانصاب. انصاب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس بت کو کہتے ہیں, اس معبود کو کہتے ہیں جو معبود باطل ہوتا ہے, جس کا کچھ حصہ دور سے نظر آتا ہو, اور نصب اس کا جمع ہے انصاب کا. والازلام, اور اسی طریقے سے وہ جو قسمت ازمائی کے لیے تیر ڈالے جاتے ہیں, یا گوشت وغیرہ کی تقسیم کے لیے تیر ڈالے جاتے ہیں, یا تردد والے کام کے اندر ایک رخ لینے کے لیے تیر ڈالے جاتے تھے. حبل کے پاس یہ ترکش پڑا ہوتا تھا اور اس کے اندر یہ تیر ہوتے تھے. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان. یہ سب گندگی کی باتیں ہیں اور عمل شیطان ہے. فاجتنبوہ, ان سب سے اجتناب کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ آپ کو آخرت میں کامیابی مل جائے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ, شراب نوشی میں اور جوئے میں شیطان آپ کو اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ آپ میں دشمنیوں کو پیدا کرے اور بغض کو پیدا کرے. اس لیے جب آدمی شراب پیتا ہے پھر اعتدال میں نہیں رہتا, اور اسی طریقے سے جو ہے نا پھر زبان اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے, اور ایسی باتیں زبان پہ لے کے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے جنگ اور جدال کی صورتیں پیدا ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے جوئے کی وجہ سے بھی دشمنیاں پیدا ہوتی ہے, جنگ اور جدال کی صورتیں پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو ایک نقصان ہے, یعنی جو مضرت دنیاوی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مضرت دینیہ بھی ہے. اس کے اندر مضرت دینیہ یہ ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو پھر اس کو نمازوں کے اوقات کا پتہ نہیں چلتا, نماز کا پتہ نہیں چلتا, تلاوت سے رہ جاتا ہے, نماز سے رہ جاتا ہے, خیر کے کاموں سے رہ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جوا, اس کا نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے جو ہے نا کٹ جاتا ہے, اور پھر نمازوں سے رہ جاتا ہے, تلاوت سے رہ جاتا ہے, اور اسی طریقے سے ہر قسم کے عبادات سے رہ جاتا ہے. کھیل جو عام کھیل ہوتے ہیں, جو لوگ کھیل کے شوقین ہوتے ہیں, اذانیں ہوتی ہیں لیکن وہ کھیل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کا نشہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو انما یرید الشیطان, شیطان چاہتا ہے, ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, کہ واقع کرے تمہارے درمیان دشمنیوں کو, بغض کو. فی الخمر والمیسر, کس کی وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے. ویصدکم عن ذکر اللہ, وہ پہلے جو ہے نا یہ وہ تو مضرت دنیاوی تھا, اور آگے مضرت دنیا, اور آپ کو روکے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے, نماز سے اور تلاوت سے. وعن الصلاۃ, فہل انتم منتہون, کیا اب آپ جو ہے نا باز آؤ گے ان گندگیوں سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مضرت دنیاوی بھی آپ کے سامنے بیان کر دی, اور مضرت دینیہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. تو اب ظاہر ہے جس آدمی کے پاس عقل ہوگی پھر وہ ان چیزوں کے قریب نہیں جائے گا جس میں آپ کی دنیا کا نقصان ہو, جس میں آپ کی دین اور آخرت کا نقصان ہو. وَاتِعُوا اللَّهَ وَاتِعُوا الرَّسُولَ, اب امتثال احکام کی تاکید ہے, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور مخالفت سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اگر آپ پھر گئے اس طرح واضح بیان کے بعد تو جان لو، اچھی طریقے سے جان لو، ہماری رسول کی ذمہ آپ تک میرے پیغام کو پہنچانا تھا، اور وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ باقی یہ ہے کہ منوانا اس کی ذمہ نہیں ہے، جو مانے گا تو وہ کامیابی پائے گا، جنت جائے گا، جنت کے نعمتیں سہولتیں اس کو حاصل ہوگی، جو نہیں مانے گا تو اس کے لیے میں نے جگہ تیار کر رکھی ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعیموا، سوال پیدا ہوگا کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی تھی اور دنیا میں وہ آج نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلے گئے، شراب پیتے رہے اور شراب پیتے پیتے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا بنے گا؟ یا اب تک جو ہم نے شراب پیے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں، اس شبے کا ازالہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ آپ نے کھایا پیا ہے ان محرمات میں سے وہ معاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ معاف ہے، اس لیے کہ اس وقت تک حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک یہ تمام چیزیں آپ کے لیے کیا تھی؟ مباح تھی، تو زمانہ اباحت کے اندر استعمال کرنے پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعیموا، نہیں ہے ایمان والوں پر جو عمل صالح کرتے ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، کیا نہیں ہے؟ جناح فیما تعیموا، کسی قسم کا گناہ جو انہوں نے ان محرمات کو استعمال کیا ہو تحریم سے پہلے پہلے۔ اذا متقوا، بشرطے کہ اب انہوں نے پکا عزم کر لیا ان محرمات سے بچنے کا، وآمنوا، اور ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے ہیں، ثم اتقوا، بچتے ہیں، وآمنوا، اور اپنے ایمان کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، ثم اتقوا، مسلسل بچتے رہتے ہیں، وأحسنوا، اور بلائی کرتے ہیں۔ یعنی مومن کا کام یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہاں کھڑا نہ رہے بلکہ اپنے ایمان کو اوپر کی طرف لے جاتا رہے، اور وہ جو احسان کا درجہ ہے اپنے آپ کو وہاں پہنچائے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس طریقے سے آپ عبادت کرے کہ گویا کہ آپ کو عبادت میں محسوس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر فی الحال یہ مقام حاصل نہیں ہے حالت مشاہدہ تو کم از کم یہ مقام حاصل ہو کہ نہیں، پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں حالت مشاہدہ، اس طریقے سے آپ عبادت کریں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ حالت ابھی حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ یقین تو ہو دل کے اندر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد وہاں ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو جو ہے نا تکمیلی ایمان کی طرف بڑھاتے رہنا ہے، بڑھاتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے اس کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو پسند کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئ من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی آپ کا امتحان لیں گے شکار کے ساتھ۔ شکار کے ساتھ اللہ نے امتحان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے جب 6 ہجری کو تشریف لے جا رہے تھے تو مشرکین نے آپ کے راستے کو روکا، اور حدیبیہ کے اندر آپ نے خیمے لگوائے تو وہاں پر شکاری پرندے مسلمانوں کے صحابہ کرام کے خیموں کے اندر آتے تھے، اور بالکل بغیر کسی مشقت کے وہ ہاتھ بڑھا کر پکڑ سکتے تھے، اور اس طریقے سے نیزہ ڈنڈا اس کو مار سکتے تھے، اس طریقے سے شکار کے غول آتے تھے اور خیموں کے اندر گھس جاتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اللہ کا امتحان ہے، ہم حالت احرام میں ہیں، اور احرام کے اندر شکار حلال نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے کمال ایمان کا مظاہرہ کیا اور اس شکار کی طرف وہ دیکھتے بھی نہیں تھے. امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد پھر اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. اور اسی طریقے سے اللہ نے بنی اسرائیل کے امتحان لیا تھا, ہفتے کے دن آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا اور مچھلی کو حکم دیا کہ آپ ہفتے کے دن اوپر آ جائے, ساحل کے قریب آ جائے. تو ان سے صبر نہیں ہو سکا, انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنائے اور سمندر سے نہریں لے کر آئے تالابوں کے اندر, اور اس میں مچھلی آتی تھی تالاب کے اندر, پھر دروازے کو بند کرتے تھے, اتوار کے دن اٹھاتے تھے کہ ہم نے تو شکار ہفتے کے دن نہیں کیا, اتوار کے دن کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنی لعنت کو نازل کیا اور اس طریقے سے ان کے چہروں کو اللہ نے مسخ کر دیا, بندر بنا دیا ان کو, خنزیر بنا دیا ان کو. تو وہ امتحان کے اندر ناکام ہو گئے تھے. صحابہ کرام امتحان کے اندر کیا ہو گئے تھے؟ کامیاب ہو گئے تھے. اسی کا ذکر ہے, یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, ایمان والو ضرور تمہارا رب تمہارا امتحان لے گا, بشیء من الصید یعنی کسی قسم کے, کسی شکار کے ساتھ, تنالہ ایدیکم یعنی جس کو آپ کے ہاتھ پہنچیں گے, ورما حکم اور اس طریقے سے آپ کے نیزے, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں لیکن تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے, دنیا کو بتائے کہ بنی اسرائیل موسیٰ داؤد علیہ السلام کی امت میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کتنا نمایاں فرق ہے, تاکہ دنیا کو بتائے, ظاہر ہو جائے. ان سے صبر نہیں ہو سکا اور انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اور انہوں نے بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے, دیکھے بغیر اللہ سے کون ڈرتا ہے, تاکہ اللہ پاک ظاہر کرے اسے لوگوں کو. اللہ کے تو علم میں ہے, یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ ظاہر کرنا ہے, دنیا کے سامنے ظاہر کرنا ہے. فمن اتقى بعد ذلك فله عذاب علیم, اختبار اور ابتلا کے اعلان کے بعد اب اگر کوئی اللہ کے حکم کو توڑے گا اور شکار پکڑے گا تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصیدا وانتم حرم, ایمان والو تمہارے لیے شکار حرام ہے حالت احرام کے اندر, یعنی حرمت مؤبدی بیان کرنے کے بعد اب حرمت وقتی کو بیان کرتے ہیں. خمر, میسر, انصاب, ازلام, یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے, اب ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو وقتی طور پر حرام ہے, یعنی احترام اور تقدیس کی وجہ سے, احرام کے احترام کی وجہ سے اور تقدیس کی وجہ سے. ایمان والو تمہارے لیے حلال جائز نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, ایمان والو شکار مت مارو, وانتم حرم جب آپ احرام میں ہو, اس حال میں درا حالے کہ آپ احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم, اور تم میں سے اگر کوئی قصدن شکار مارے, فجزاء مثل ما قتل من النعم, تو اس کا بدلہ دینا ہوگا مویشیوں میں سے. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو شکار آپ نے مارا ہے, دو معتبر آدمی اس کی قیمت لگائیں گے اور اس قیمت سے مویشیوں میں سے جو مویشی مل سکتی ہے وہ خریدیں گے, اور وہ مویشی پھر کہاں پہنچائیں گے؟ حرم میں, اور پھر حرم کے اندر اس کو ذبح کیا جائے گا. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو معتبر آدمیوں نے قیمت لگائی ہے وہ قیمت غریبوں کے اندر تقسیم کی جائے, یعنی پونے دو کلو, دو کلو تقریباً آٹا ایک ایک غریب کو دیا جائے اس سے خرید کر، ایک صورت یہ بھی ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو قیمت ہے اس سے آپ نے جتنے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، 50 کو کھلایا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں 50 روزی یا رکھ کے، یعنی اگر 50 غریبوں کا کھانا اس میں آ سکتا ہے، اور یا یہ ہے کہ 100 غریبوں کا کھانا اگر اس میں آ سکتا ہے تو پھر 50 یا 100 روزی رکھنے ہوں گے. جتنے غریبوں کا اس میں کھانا آ سکتا ہے اتنے پھر جو ہے نا روزی رکھنے ہوگا. اب آپ کی اختیار ہے، قیمت لگانے کے بعد اسی قیمت سے جانور خریدے اور حرم بیچ کر وہاں ذبح کیا جائے، یا یہ ہے کہ اس قیمت سے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، اور یا یہ ہے کہ جتنے غریبوں کا کھانا اس قیمت سے مل سکتا ہے تو اسی حساب سے پھر کیا رکھے، روزے رکھے. یحکم بہ ذو عدل، قیمت کون لگائیں گے؟ دو معتبر آدمی لگائیں گے تم میں سے، ہدیاً بالغ الکعبہ، اور اس سے پھر مویشی خریدیں گے اور اس کو جو ہے نا کعبہ روانہ کیا جائے گا حرم، اور وہاں ذبح کیا جائے گا. او کفارت طعام مساکین، اور یا یہ ہے کہ اس سے مساکین کے لیے راشن کھانا خریدے اور وہ مساکین میں تقسیم کیا جائے. او عدل ذالک صیامن، یا کانے کے برابر مساکین کو کیا دیا جائے، کانے کے برابر جو مساکین ہے، یعنی جتنے مساکین کو وہ کھانا مل سکتا ہے تو ان مساکین کے برابر جو ہے نا کیا رکھے، روزی رکھے. او عدل ذالک صیامن، یا یہ ہے کہ مساکین کے برابر جو ہے پھر کیا رکھے، روزے رکھے، یعنی اگر اس میں 50 مساکین کا کھانا آ سکتا ہے تو پھر 50 روزے رکھے. لیذوق وبال امره، یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم اپنے کیے کی شامت کو چکھو. اف اللہ عما سلف، اور حکم آنے سے پہلے اس قسم کے جو غلطیاں ہو گئی ہے وہ معاف ہے. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بدلے لیں گے. واللہ عزیز انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست بدلے لینے والے ہیں. احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارۃ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور حکم جو ہے نا بیان کرتے ہیں کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار تو آپ کے لیے حرام ہے، لیکن سمندری شکار آپ کے لیے حلال ہے. سمندری شکار پکڑ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. حلال ہے تمہارے لیے سمندری شکار اور سمندری طعام. متاع لکم وللسیارت، یہ آپ کے فائدہ کے لیے اور قافلے کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرمن، لیکن جب تک آپ حالت احرام میں ہو تو خوشی کا شکار آپ کے لیے حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا، جس کے پاس. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو، بیت الحرام عزت کا گھر، قیاما للناس، اور قیام کا باعث لوگوں کے لیے. والشہر الحرام، تو اب کعبے کا ذکر آیا، احرام کا ذکر آیا، تو کعبے اور احرام کے مناسبت سے آگے اللہ تبارک و تعالی شہر حرام اور ہدی اور قلادے کا ذکر کرتے ہیں اسی کے مناسبت سے. کعبہ عزت کا گھر ہے، قیام للناس، اور اسی طریقے سے یہ قیام کا باعث ہے. یعنی حج ادا کرنے کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، یہ قیام للناس ہے. اور ایک صورت قیام للناس کی یہ ہے کہ جب تک کعبہ باقی رہے گا تو، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے کہ کائنات باقی رہے تو کعبہ رہے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ختم کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کو اٹھائیں گے. اور جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ذو السبیقین حبشی جو ہے نا وہ آئیں گے اور وہ کعبے کے پتھر اکھیڑ اکھیڑ کر جو ہے نا وہ لے جائیں گے اور اس طریقے سے کعبہ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کائنات کو تباہ کریں گے. وشہر الحرام, شہر حرام سے مراد اشہر حرم ہے یا شہر حرام سے مراد کیا ہے؟ اشہر حج ہے, ذی قعدہ کا مہینہ ہے. والہدیہ, اور اسی طریقے سے قربانی کا جانور, چھوٹا جانور. والقلائدہ, بڑا جانور. قلادہ بڑے جانوروں کے گلوے میں ڈالا جاتا ہے, تو قلادہ اس زمانے میں ڈالتے تھے اس لیے کہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے جاتے تھے اور مویشی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے قربانی کے جانور, تو کبھی کبھی جانور جو ہے نا وہ قافلوں سے آگے پیچھے ہو جاتے تھے, تو جب قلادہ ان کے گلے میں ہوتا تھا اس سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کا جانور ہے, تو قافلوں کے پاس پہنچاتے تھے اور اس طریقے سے اس کو چوری نہیں کرتے تھے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ احکام اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ جان لے اچھی طریقے سے. ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے, اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم, یہ احکام کے امتثال کے تاکید ہے, اور تاکید جو ہے نا اس کے اندر ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے. ترغیب کیا ہے؟ شدید العقاب. ترغیب کیا ہے؟ وان اللہ غفور رحیم, جان لو اچھی طریقے سے. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں, لہذا اللہ تبارک و تعالی کے احکام میں بالقصد والارادہ کبھی کوتاہی نہ کرے, پابندی کرے. وان اللہ غفور رحیم, آگے ترغیب ہے, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہے, یعنی آپ کوشش کرے کہ اللہ کے احکامات پر عمل ہو. لیکن انسان ہے, انسان کے ساتھ ضروریات لگی ہے اور اس طریقے سے مسائل لگے ہیں, لہذا اگر انسانی کمزوریوں کی وجہ سے احکام کے تعمیل میں کمی کوتاہی ہو جائے تو پریشان نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہے, اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے خطا پر اللہ سے معافی مانگے اور روئے گڑ گڑائے. تو صرف یہ ہے, صرف یہ نہیں کہ آپ کا گناہ آپ کا خطا معاف ہوگا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیں گے, آپ کے درجات کو بلند کریں گے. ما للرسول الا البلاغ, فرید رسول, نہیں ہے رسول پر مگر پیغام پہنچانا, منوانا یہ رسول کا کام نہیں ہے, پہنچانا رسول کا کام ہے, یہ رسول کا فریضہ ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا يستوي الخبيث والطيب, برابر نہیں ہے خبیث اور طیب, یعنی مزید تاکید ہے امتثال اوامر کی, اللہ کے اوامر بجا لاؤ. اور پھر آگے خبیث اور طیب برابر نہیں ہے, خبیث سے مراد کیا ہے؟ گناہ. طیب سے مراد کیا ہے؟ طاعت. خبیث سے مراد کیا ہے؟ صاحب گناہ. اور طیب سے مراد کیا ہے؟ صاحب طاعت. گناہ طاعت برابر نہیں, گناہگار اور نافرمان اور موتی برابر نہیں, دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. اسی طریقے سے پاکیزہ مال اور ناپاک مال, حلال مال حرام مال, دونوں کیا نہیں ہے؟ برابر نہیں ہے. حرام وہ اگر ڈھیروں مال ہو تو اس میں وہ فائدہ نہیں ہے, وہ برکت نہیں ہے جو حلال کے ایک روپے میں. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ ظالمانہ ٹیکس جو اس سے پہلے خلفاء نے نافذ کیے تھے ان سب کو واپس لے لیا. تو وزرا نے اور جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ حضرت حکومت کیسے چلے گی؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، کہا کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، یہ جو ظالمانہ ٹیکس ہے یہ تو مالی خبیث ہے، اور اس سے خزانہ بڑھے گا نہیں بلکہ اس سے خزانہ تباہ ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ظالمانہ ٹیکس ہے اس کے اندر آپ اپنی ریاست کے عوام کے خون پسینہ جمع کرتے ہو، اور وہ آنسو بہا 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 کر اپنا خون پسینہ جمع کراتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ انصاف کے ساتھ تھوڑا ٹیکس لے لے، انصاف کے ساتھ لے لے، اس میں وہ برکت ہوگی کہ یہ جو دن رات نئے نئے ٹیکس لگاتے رہتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں وہ برکت نہیں ہوگی جو برکت انصاف کے ساتھ جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس میں ہوگی۔ تو انہوں نے اسی آیت کو پڑھ کر سنایا، ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ آپ کو کامیابی ملے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، فضول سوالات مت کرو، ان تبد لکم کیونکہ ابھی وحی اتر رہی ہے، اگر آپ کے سوال کے مطابق جواب آ گیا تو پھر آپ کو برا لگے گا، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ، تم ایسے وقت میں سوالات کرتے ہو کہ قرآن مجید اتر رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، تو ایسے وقت میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا پھر کیا کرو گے؟ یہ غلطی تھی، عَفَ اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تبارک و تعالی نے اس غلطی کو معاف کر دیا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے فضول سوالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس تنگی کا معاملہ امت کے ساتھ نہیں فرمایا جو جس تنگی کا معاملہ اور جس سختی کا معاملہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرو، انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیا، تو سوالات کی وجہ سے ان کے لیے تنگی پیدا کی گئی اور اس طریقے سے معاملے کو سخت کیا گیا، اور پھر وہ گھومتے رہے اور تلاش میں جو ہے نا وہ نکلے تھے اور وہ گائی مل نہیں رہی تھی، تو اس طریقے سے سوالات تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کے حکم کو صحابہ کرام میں بیان فرمایا کہ حج فرض ہے، عقرا بن حابس نے پوچھا کہ حضرت ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا، آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر پوچھا، آپ نے خاموشی اختیار، پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہتا ہاں تو پھر ہر سال حج فرض ہوتا، اور پھر جو ہے نا تم ہر سال جو ہے نا حج ادا نہ کر پاتے، کیوں ایسے سوالات کرتے ہو؟ اسی طریقے سے تو بعض لوگوں نے کہا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہی واقعہ اس آیت کا کہ آیت کی شان نزول ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما دی، صحابہ کرام نے سوالات کرنا شروع کر دیا، تو ایک نے کہا میرے والد کون ہے؟ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا رفاعہ ہے، دوسرے نے پوچھا میرے والد کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں، اس کے بعد آپ کو غصہ آیا، ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر جب آپ تشریف لے گئے آپ نے اعلان کر دیا کہ اب جو آج جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آپ کو دیکھا تو غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے، مجھے ڈر لگا، دائیں بائیں دیکھتا رہا کہ عذاب نہ جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کبار صحابہ کرام تھے وہ آپ کے مزاج شناس تھے، فورت اٹھے اور کہہ دے لے گئے حضرت رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ کلمات انہوں نے پڑھے اور کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے مبارک نام سے کے ذریعے سے فتنوں سے پناہ مانگتے. ان کلمات نے اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ فضول سوالات نہ کرے، وہی اتر رہی ہے. کیونکہ سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حکم ملا ہے تو سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم تو ہلکا پھلکا ہے، ہم میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے. اس سے زیادہ کی طاقت ہے. تو اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکونی ما ترکتک، جہاں میں نے تمہیں چھوڑا ہے تو مجھے چھوڑو. یعنی جو چیز میں نے بیان نہیں کی، جتنے میں نے بیان کیا اس کو لے لو، میں نے چھوڑ دیا بیان کرنا، تم بھی چھوڑو اس کو. زیادہ سوالات نہ کرے، سوالات کرو گے تو سختی کی جائے گی آپ کے ساتھ اور پھر برداشت نہیں کر سکو گے. آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایمان والو مت پوچھے ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ چیز اگر وہ ظاہر کی جائے تمہارے لیے تسوکم تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ اچھا نہ لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، اور تم جو ہے نا ان کے بارے میں پوچھتے ہو ایسے وقت میں جب قرآن مجید اتر رہا ہے، تبد لکم، تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرے، ظاہر کرے، پھر تمہیں اچھا نہیں لگے گا. اف اللہ عنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خطا کو معاف کر دیا. واللہ غفور الرحیم. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. حکمت ممانعت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یعنی حکمت ممانعت سوال بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے قوموں نے بھی اس قسم کے سوالات کیے تھے، اور پھر یہ ہے کہ ان سے انہوں نے پھر خود اپنے یعنی ان کے سوالات کی وجہ سے جو چیز ملی تھی اس کے انکار کر بیٹھے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے مائدے کا سوال کیا تھا، پھر کیا بنا ان کا. اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا اونٹنی کا، اور پھر ان کا کیا بنا. اس طریقے سے فرمائشی مطالبے پیغمبر کے سامنے پیش نہ کرے اور سوالات بیجا سوالات نہ کرے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. یہ تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ تبارک و تعالی نے کسی جانور کو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام جو ہے نہیں قرار دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شعائر شرک میں سے ہے. یہ جانور جو ہے نا یہ کس میں سے ہے؟ شعائر شرک میں سے ہے. شرک کی علامات ہیں. اور یہ حلال جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، آپ نے اپنے اوپر ان حلال جانوروں کو کیا کیا؟ حرام کیا. تو آپ کے حرام کرنے سے یہ حرام نہیں ہوتے، یہ حلال ہے، بشرطے کہ مالک اجازت دے دے، تو پھر جو ہے نا ان کا کاٹنا استعمال کیا ہے، جائز ہے. بحیرہ اس کے بارے میں تو اقوال مختلف ہے، لیکن امام بخاری نے سعید بن مسیب کے ذریعے سے جو اس کی تفسیر کو نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں. ما جعل اللہ من بحیرہ، بحیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جانور جس کا دودھ دیوتاؤں کے نام کیا جائے. بحیرہ بحر سے، بحر کا معنی شق ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جانور کے کان کو جو ہے نا وہ بیچ سے جو ہے چیرتے تھے، اور پھر وہ دیوتاؤں کے نام کرتے تھے، اور اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اس کا گوشت بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اس پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اس کو بحیرہ کہتے. تو بحیرہ اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ دیوتاؤں کے نام کیا جائے، اور اس کا دودھ استعمال میں نہ لایا جائے. صاحبہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا جانور دیوتاؤں کے نام کیا جائے. اور وسیلہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ مسلسل 5 مرتبہ لگاتار وہ مادہ جنے, بیچ میں کوئی نر پیدا نہ ہو, تو پھر وہ دیوتاؤں کے نام کرتے تھے. اور حام اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس سے 10 اونٹنیاں حاملہ ہو جائے, پھر وہ دیوتاؤں کے نام کرتے تھے اور اس کو استعمال نہیں کرتے تھے, اور اس کے استعمال کو پھر وہ حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام جانوروں کو حلال قرار دیا ہے. حلال ہے, لہذا آپ کے حرام قرار دینے سے یہ حرام نہیں ہوں گے. ان کا استعمال جائز ہے, بشرطے کہ مالک کی اجازت سے جو ہے نا اگر ان کو کاٹا جائے تو استعمال جائز ہے. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب, لیکن جو کافر تھے وہ باندھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان, واکثر ہم لا یعقلون, اور اکثر جو ہے نا وہ کیا تھے, بے عقل تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, یہ شکوہ ہے کہ جب ان مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ آؤ کس کے طرف, قرآن کی طرف, وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کے طرف, سنت کے طرف آؤ اور اسی پر عمل کرو, تو جواب میں یہ کیا کہتے تھے, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, بس ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے, جو طریقہ آبا و اجداد سے ہمیں ملا ہے بس ہمارے لیے وہی کافی ہے, ہم تو اسی پر عمل کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب شکوے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, اگرچہ ان کے آبا و اجداد بالکل جاہل تھے, کسی قسم کا علم نہیں تھا ان کے پاس, ولا یہتدون اور وہ صحیح راستے پر بھی نہیں تھے, پھر بھی یہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو طریقہ ہمیں ان سے ملا ہے بس ہم تو وہی کریں گے, ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ ہمیں سنت کی ضرورت ہے. تو یہ کتنا بڑا جہل ہے. ٹھیک ہے اگر کسی کے آبا و اجداد عالم ہو, ان کے پاس علم ہو اور اس طریقے سے ان کے پاس صحیح طریقہ ہو, اگر ان کا بیٹا اپنے باپ دادے کی تقلید کرے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن جب باپ دادا جاہل ہو, ان کے پاس علم نہ ہو اور طریقہ بھی ان کے پاس غلط ہو, صحیح طریقہ ان کے پاس نہ ہو, اگر ان کے اولاد یہ کہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جو کچھ کرتے دیکھا ہم وہی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے تو آپ کیا فرمایا, اترکو ما یقول آباؤکم, سب سے پہلے وہ سبق چھوڑو جو آپ کے آبا و اجداد جو ہے نا وہ کہتے رہتے تھے, بیان کرتے رہتے تھے اور آپ کے پاس وہ سبق پہنچ جائے. اس لیے کہ جب تک وہ سبق آپ کے پاس ہے قرآن سنت آپ پر اثر نہیں کرے گا, پہلے وہ چھوڑنا پڑے گا, اس کو چھوڑو. تو آبا و اجداد جاہل تھے, غلط راستے پر تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی تقلید کریں گے, ان سے جو طریقہ ہمیں ملا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے. تو اب ظاہر ہے وہ تو خود جہنم کی طرف جا رہے تھے, اندھیروں کی طرف جا رہے تھے, اندھیروں میں تھے وہ, تو آپ کی کیا رہنمائی کریں گے. اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین, کوا ظاہر ہے وہ تو پاخانہ کہتا ہے, گندگی کہتا ہے, تو جب کوا لیڈر بن جائے گا تو اس کا اپنا غذا کیا ہے, پاخانہ ہے, گندگی کانا ہے, تو آپ کو بھی وہ کس کی طرف لے جائے گا, گندگیوں کی طرف لے جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کے آبا و اجداد آپ کے مقتدا ہے تو وہ خود اندھیروں میں ہے, آپ کو بھی اندھیروں کی طرف لے جائیں گے, وہ خود بٹکے ہوئے راستوں میں ہے, آپ کو بھی بٹکے ہوئے راستوں میں لے جا کر گم کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, یہ تسلی ہے ایمان والوں کے لیے اور اسی طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مبلغین کے لیے، ایمان والو علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، شریعت اپنے جسم کے اندر زندہ کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر آپ ہدایت پر رہے اور دوسرے لوگ ہدایت سے دور نکل گئے ہیں اور گمراہی کے راستوں پر جو ہے نا وہ گمراہی کے راستوں میں نکل گئے ہیں، بٹکے ہوئے راستوں میں نکلے ہیں، تو بٹکے ہوئے راستوں میں ان کے نکلنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا جب آپ ہدایت پر رہے. اذا اہتدیتم منزلنا لا یضرکم منزلنا اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم، لیکن یہ بات یاد رکھے، آپ کے ذمے جو یعنی آپ کا جو فریضہ ہے، بشرطے کہ آپ اپنے فریضے کو ادا کرتے ہوں گے. آپ کا فریضہ کیا ہے؟ نصیحت، نصیحت یہ آپ کا فریضہ ہے، اور جب آپ امت میں رہتے ہو تو امت کو نصیحت کرنا یہ آپ کا فریضہ ہے. جب آپ امت کو نصیحت کرتے رہیں گے اور خود دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، اگر لوگ آپ کے دعوت کو قبول کر کے رائے راست پر نہیں آتے ہیں، بٹکے ہوئے راستوں میں سفر کرتے ہیں، تو اب آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ان کے بٹکے ہوئے راستوں میں جو ہے نا نکلنے سے آپ کو نقصان نہیں ہو. لیکن اگر آپ نصیحت نہیں کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ بھی برابر کے مجرم ہیں، شریک ہیں. اللہ مرجعکم، اللہ تبارک و تعالی کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے. اللہ مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں خبر دیں گے تمہارے کیے کا، کہ دنیا کے اندر تم کیا کر کے آئے ہو، وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ایمان والو شہادت بینکم، آپس میں دو آدمیوں کو گواہ بناؤ. شہادت مبتدا ہے، آگے اسنانی خبر ہے. کیا مطلب؟ گواہ بناؤ، کتنے لوگوں کو گواہ بناؤ؟ دو آدمی کو گواہ بناؤ آپس کے اندر. فینبئکم، ہاں کب گواہ بناؤ؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے، یعنی علامات موت ظاہر ہو جائے، تو اس وقت تم دو آدمی کو گواہ بناؤ. حین الوصیت، کب گواہ بناؤ؟ وصیت کے وقت. اور گواہ دو آدمی کو بناؤ، لیکن وہ آدمی کیسے ہو؟ ذوا عدل معتبر ہو. وہ آدمی کیا ہو؟ گواہ کیا ہو؟ وہ عادل ہو، معتبر ہو. منکم، تم میں سے ہو، مسلمان ہو. او آخران من غیرکم، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہو، ان کو گواہ بناؤ. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر آپ سفر پہ نکلے ہو، فاصابکم مصیبت الموت، دوران سفر آپ کو آپ کے اوپر موت کی مصیبت آ گئی. تحبسونہما، اچھا آگے ترجمہ جو ہے نا بعد میں کریں گے، یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ سفر پہ ہو، اور ظاہر ہے تجارت کی وجہ سے آدمی سفر پہ نکلتا ہے تو آدمی کے پاس نقدی بھی ہوتی ہے اور سامان بھی ہوتا ہے، موت کے آثار ظاہر ہو گئے، تو آپ وصیت کریں اور دو گواہ جو ہے نا وہ بنائے، اور ان کو وصیت کرے کہ یہ جو میرا مال ہے، اس مال کو آپ میرے جو وارث ہے ان تک پہنچائے. سمجھے نا؟ وصیت کرے، وصیت کے اوپر کیا کرے؟ دو گواہ بنائے، لیکن گواہ کیا ہونی چاہیے؟ معتبر. اور کوشش کرے کہ مسلمان، لیکن سفر میں کبھی کبھی مسلمان نہیں ملتے ہیں تو غیر مسلم کو گواہ بنا سکتے. شان نزول آیت کے یہ ہے کہ بدیل نام کا ایک مسلمان تھا اور یہ تجارتی سفر پہ نکلا تھا، تو ان کے دو ساتھی تھے عادی اور تمیم، یہ دونوں نصرانی تھے. یہ بدیل بیمار ہو گیا تھا، آثار موت ظاہر ہو گئے، تو انہوں نے کیا کر لیا کہ عادی اور تمیم کو گواہ بنایا اور اپنا مال ان کے حوالے کیا اور ان کو وصیت کی کہ یہ جو میرا مال ہے میرے وارثوں تک پہنچا دے. اوروں نے مال کے فرض کی ایک پرچی بنائی، وہ مال کے اندر ڈال دی. اب ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مال کے فرض کی پرچی مال کے اندر پڑی ہے. مال کے اندر چاندی کا کپ تھا اور سونے کا پانی اس پر چڑھایا گیا تھا. انہوں نے اس کپ کو نکالا اور باقی مال وارثوں کے پاس پہنچا دیا، کہا کہ یہ مال ہے. جب انہوں نے مال کھولا، مال کے اندر پرچی مل گئی اور اس کے اندر جتنا سامان تھا وہ سب اس پرچی کے اندر موجود تھا. تو اس میں ایک کپ کا تذکرہ بھی تھا، مال کے اندر دے کا کپ نہیں ہے. تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہمارا جو بھائی تھا بیمار ہو گیا تھا، علاج معالجی کے اوپر کچھ سامان وغیرہ بیچ کر پیسہ لگایا یا نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں لگایا، بس یہی سامان تھا اور انہوں نے ہمارے حوالے کیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ سامان کے اندر پرچی پڑی تھی اور اس پرچی کے اندر کپ کا ذکر بھی ہے، یہاں سامان میں کپ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بس یہی سامان انہوں نے ہمیں دیا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دو گواہ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ یعنی وہ جو مدعی تھے میت کے جو وارث تھے، ان سے کہا کہ آپ کے پاس گواہ؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس گواہ تو ہے نہیں. پھر وہ جو دو آدمی تھے جن کو وصیت کی تھی مرحوم نے، ان سے کہا کہ آپ قسم اٹھائے. انہوں نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھانے کے بعد پھر حضرت نے ان کے حق میں فیصلے دے دیے، وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد وہ کب مکے کے ایک سنار کے پاس سے ملا، اور پھر میت کے جو وارث تھے انہوں نے دوبارہ اس کیس کو اٹھایا اور ان لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ کپ جو ہے وہ تو ہمیں وہاں سے ملا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی کپ شپ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کپ ہم نے خریدا تھا، لیکن ہم نے اس وقت کپ کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے پاس خریدنے کا گواہ نہیں تھا، تو اس لیے ہم خاموش ہو گئے تھے، باقی ہم نے خریدا. بہرحال حضرت کے پاس دوبارہ کیس آیا. اب وہ پہلے تو وہ جو گواہ تھے وہ مدعی تھے اور وارث مدعالے تھے. نہیں، گواہ جو تھے وہ کیا تھے؟ مدعالے تھے، اور وارث جو تھے وہ کیا تھے؟ مدعی تھے. تو اب ظاہر ہے مدعی گواہ پیش کرے گا، گواہ نہ ہو تو پھر مدعالے کیا کرے گا؟ قسم اٹھائے گا. اس لیے انہوں نے قسم اٹھائی. اب معاملہ الٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے خریدا ہے، اور وارث کہہ رہا تھا کہ اب نہیں خریدا نہیں. تو یہ خریدنے کے دعویدار تھے گواہ، اور میت کے وارث جو تھے وہ منکر تھے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ گواہ پیش کرے. گواہ ان کے پاس نہیں تھا، بیعہ کا گواہ نہیں تھا. پھر جو میت کے وارث تھے انہوں نے کہا کہ ہماری قسم زیادہ تحقیقی ہے ان کے قسم کے مقابلے میں. وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قسم اٹھائی. اور وہ کب انہوں نے 1000 درہم میں بھیجا تھا، تو 1000 درہم ان لوگوں نے میت کے وارثوں کو ادا کر دیا. تو یہ جو آیت ہے اس واقعے کا، یعنی اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم. میں نے کہا کہ شہادت مبتدا ہے، اسنان یہ خبر ہے. گواہ بناؤ دو آدمی کو آپس میں. اذا حضر احدکم الموت، جب آپ کے پاس موت آئے، حین الوصیت، وصیت کے وقت دو گواہ بناؤ. اور وہ گواہ کیسے ہو؟ ذو عدل معتبر ہو، منکم تم میں سے ہو، مسلمان ہو، او آخرانی من غیرکم یا غیر مسلم ہو, ان انتم ضربتم فی الارض, اگر آپ سفر پہ نکلے ہو, فاصابتکم مصیبت الموت, اور آپ کے پاس موت آئے, موت کی مصیبت آپ کے اوپر آئے دوران سفر, تحبسونہما, اب یہ خطاب یہاں حکام کو ہے, حکام کو یہ خطاب ہے, تحبسونہما, یہ جو دو گواہ ہیں ان دونوں کو کھڑا کر دو, حکام کے لیے حکم ہے, اے حکام اے فیصلہ کرنے والے ان دونوں گواہوں کو کھڑا کر دو, میں بعد الصلاۃ, نماز کے بعد, مسجد کے اندر نماز کے بعد جہاں مجمع موجود ہو, ان دونوں گواہوں کو کھڑا کر دو, فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, یہ دونوں قسم اٹھائے اللہ کے نام کی, ان ارتبتم, کب قسم اٹھانے کے لیے کہا جائے گا, اگر میت کے وارثوں کو شک ہو جائے کہ ان گواہوں نے خیانت کی ہے, تو یہ کیا قسم اٹھائیں گے, یہ قسم اٹھائیں گے کہ لا نشتری بھی سمنن, ہم گواہی کے بدلے میں پیسہ نہیں لیتے ہیں, ولو کان ذا قربا, اگرچہ مقسم لہو ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, ولا نکتب شہادتا, شہادت اللہ ہے, اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے گواہیوں کو چھپاتے بھی نہیں ہیں, انا اذل من العاصمین, اگر ہم نے گواہیوں کو چھپایا پھر ہم جو ہے نا گناہگاروں میں سے ہوں گے, اس طریقے سے یہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم گواہی کو چھپانے والے نہیں ہیں, اور اس طریقے سے گواہی کے بدلے میں پیسہ لینے والے نہیں ہیں, جو کچھ میت نے ہمارے حوالے کیا تھا وہ یہی ہے, اس طریقے سے جو ہے نا جب گواہوں کو شک کی صورت میں بڑے مجمع کے اندر کڑا کیا جائے گا اور ان سے قسم لیا جائے گا, تو یہ خوف جب گواہوں کے اوپر سوار رہے گا پھر گواہ کیا نہیں کریں گے, خیانت نہیں کریں گے, فَإِذَا عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِسْمًا, اور جب ظاہر ہو جائے گواہوں کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہ گناہ کے مستحق ہو گئے, یعنی انہوں نے کیا کر دیا, حق کو دبایا ہے, فَآخَرَانِ يَقُومَانِ, پھر میت کے وارثوں میں سے دو آدمی کیا ہوں گے, کڑے ہوں گے, مقامہما, ان کی جگہ جہاں کڑے ہو کر انہوں نے گواہی دی تھی, اسی طریقے سے نماز کے بعد بڑے مجمع کے اندر میت کے جو وارث ہے وہ کڑے ہو جائیں گے, من الذین استحق علیہم الاولیان, یعنی ان میں سے دو آدمی کڑے ہوں گے کہ جو کیا ہے مستحق علیہ ہے, یعنی میت کے جو وارث ہے ان میں سے دو آدمی کڑے ہوں گے, الاولیان, وہ دو آدمی کڑے ہوں گے کہ جو میت کے بہت قریبی جو ہے نا لوگ ہو, فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, پھر یہ دونوں قسم کہیں گے اللہ تبارک کو, قسم اٹھائیں گے اللہ کے نام کے, اور کہیں گے کہ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا, ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ تحقیقی ہے, وَمَا تَدَيْنَا, اور یہ کہیں گے کہ ہم نے زیادتی نہیں کی ہے, اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر ہم نے زیادتی کی ہے گواہی کے اندر تو پھر ہم کیا ہوں گے, ظالموں میں سے ہوں گے, تو اس طریقے سے جب وہ گواہی دیں گے تو ان کی گواہی پر جو ہے نا پھر فیصلہ ہوگا, ذالک ادنا ایاتو بالشہادت, کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے نا زیادہ قریب ہے اس سے کہ لوگ گواہی ادا کریں گے, اعلی وجہ, ہاں صحیح طریقے سے, یعنی جب معاملے کے اندر کسی کو گواہ بنایا جائے گا اور پیچھے یہ سارا طریقہ جو ہے نا وہ پڑا ہوگا, تو اس طریقے کے موجود ہونے کی وجہ سے جس کو گواہ بنایا جائے گا وہ گواہی صحیح طریقے سے ادا کرے گا, او یخافون ان ترد ایمان بعد ایمانہم, اس لیے کہ ان کو جو ہے نا یہ ڈر لگے گا, ڈر لگا رہے گا کہ ان ترد ایمان, کہ الٹی پڑے گی جو ہے نا قسم ہماری, بعد ایمانہم, میت کے وارثوں کی قسم کے بعد ہماری قسم کیا ہو جائے گی, الٹی جو ہے نا پڑے گی اور وہ مسترد ہو جائے گی, تو اس لیے پھر جو ہے نا وہ کیا کریں گے, وہ گواہی صحیح طریقے سے ادا کریں گے اور خیانت اور نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, تو یہ قانون آج ہمارے ہاں زندہ نہیں ہے, بلکہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اور اس کے گواہ بھی ہوتے ہیں اور آپ انہی عدالتوں میں جاتے ہو, تو جب آدمی جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اولادوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے پوتوں کی زندگی ختم ہو گئی، اور ابھی تک جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کیسز جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. تو یہ قانون انصاف ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اطاعت کی نیت سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سنو، درس کو سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. قیامت کے ہولناکی کو بیان کا بیان ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے. فیقول، یہ قیامت کا دن ہوگا، فیقول ماذا اجبتم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھیں گے جب آپ اپنی اپنی امت کی طرف گئے تھے، آپ نے ان کو جب دعوت دی تھی امت کی طرف سے کیا جواب ملا تھا، ماذا اجبتم، امت نے کیا جواب دیا. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. تو پیغمبر کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، آپ ہی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہو. یعنی جواب کا مطلب کیا ہے، پیغمبروں کا یہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہے، کیا مطلب، یعنی ہمیں تو اس وقت کا علم ہے جب ہم امت میں موجود تھے، لیکن جب آپ نے ہمیں اٹھا لیا اس کے بعد امت کیا کرتے رہی، ہمیں علم نہیں ہے. جیسے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام جو ہے نا آ رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں تو ظاہر کا علم تھا، باطن کا علم ہمیں نہیں تھا، اور یا یہ ہے کہ یا اللہ ہمارا علم تو ناقص ہے، جتنا آپ جانتے ہو اپنے بندوں کے بارے میں کہ جب ہم نے ان کو دعوت دی، دعوت کے بعد ان کا ظاہر کیا تھا، ان کا باطن کیا تھا، جتنا آپ جانتے ہو ہم نہیں جانتے. اس لیے یہ جواب دیں گے، یا اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو تو جانتا ہے. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، پہلے عام انبیاء سے سوال ہوگا، جو سوال ہوگا اس کا تذکرہ ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال ہوگا اس کا تذکرہ ہے، تخصیص بعد تعمیم. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اس آیت تو کا بروح القدس، یاد کر میری نعمت کو جو میں نے آپ کے اوپر کی تھی، اور والا والدت کا آپ کے والدہ کے اوپر کی تھی. اس آیت تو کا بروح القدس، میں نے آپ کو قوی کیا تھا، کس کے ساتھ آپ کی مدد کی تھی میں نے، کس کے ساتھ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو کلم الناس فی المہد وکہلا، آپ بات کرتے تھے لوگوں سے گود میں، وکہلا ادھیڑ عمر کے اندر. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، اور یاد کر اللہ کی اس نعمت کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو تعلیم دی کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل کی. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور اس نعمت کو یاد کر جب آپ بناتے تھے مٹی سے پرندے کے طرح مجسمہ. بِإِذْنِ، میرے حکم سے. فتنفخ فیہا فتکون طیرن، پھر آپ اس میں پھونکتے تھے اور وہ اڑتا پرندہ بن جاتا تھا. بِإِذْنِ، میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اور آپ ٹھیک کرتے تھے پیدائشی نابینا کو، اور اس طریقے سے برس بیماری میں مبتلا مریض کو. بِإِذْنِ، میرے حکم سے. وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب آپ قبروں سے مردوں کو نکال کر زندہ کرتے تھے میرے حکم سے. تو یہ ساری کی ساری کیا ہے، نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام معجزات میں نے آپ کو دی تھی، یاد رکھو ان معجزات کو. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جب میں نے روکا بنی اسرائیل کی دشمنی کے ہاتھوں کو آپ کی طرف بڑھنے سے. اس جئتک بالبینات، جب آپ واضح معجزات ان کے پاس لے کر آئے تھے. فقال الذين كفروا منهم، ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بالکل کھلا جادو ہے. واذ اوحیت الی الحواریین، اور جب میں نے، اس نعمت کو بھی یاد رکھے کہ جب میں نے حوارین کے دل کے اندر کیا ڈالا تھا، یہ بات ڈالی تھی، ان آمنو بی و بی رسولی، ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے پیغمبر کے اوپر. قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. وشہد باننا مسلمون، یا اللہ تو گوارے ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اور پھر جب حواریین نے سوال کیا کہ اے عیسی ابن مریم، حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہماری اوپر ایک دسترخوان کو نازل کرے جو کانوں سے بھرا ہوا ہو. قالت تقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، نامناسب سوال کر کے جو ہے نا خلاف ادب کام سے بچو اگر تم مسلمان مومن ہو. قالوا نريد ان ناكل منها، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی دسترخوان کا کھانا کھائے بطور تبرک. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں جو ہے نا یقین حاصل ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، یعنی آپ دعوی رسالت کے اندر سچے ہیں. ونکون علیہ من الشاہدین، اور پھر ہم اسی کے اوپر جو ہے نا گواہ بن جائے اور گواہ ہی دینے والوں میں سے ہو جائے. قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اب وہ دعا مانگتے ہیں اور مناجات جو کی طرف جاتے ہیں. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے رب، نازل کر ان لوگوں کے اوپر، نازل کر ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان. تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، اور وہ دن ہمارے لیے پھر عید کا دن ہو، یعنی پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. وہ آئے تمن کا، اور اس طریقے سے وہ جو ہے نا میری نبوت کے ایک اور ثبوت ہو آپ کے طرف سے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، یا اللہ یہ پاکیزہ رزق ہمیں عطا کر دے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. قال اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اجابت الہی یعنی اجابت مناجات ہے اللہ کی طرف سے. قال اللہ انی منزلھا علیکم، اللہ نے فرمایا کہ میں یہ دسترخوان آپ کے اوپر نازل کروں گا. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا، اس کے بعد جو انکار کرے گا پھر میں اس کو ایسی سزا دوں گا، لا اعذبہ احد من العالمین، کہ وہ سزا میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دی ہوگی، ایسی سزا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمائش معجزہ جب آتا ہے اور پھر قوم نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلَّهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کریں گے، نصارہ کے توبیخ کے لیے، ان کے ڈانٹ کے لیے جو ہے یہ سوال کریں گے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امی الہین، پکڑو مجھے اور میری والدہ کو معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ما یعنی شریک سے پاک ہے، یا ہمارا کیا کریں گے، یا اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے شریک سے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں آپ کے بارے میں جو جائز نہ ہو. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یا اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو وہ آپ کے علم میں ہوگی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے جی میں ہے میں اسے نہیں جانتا. تو انبیاء سے علم غیب کی کیا ہو گئی، نفی ہو گئی. انک انت علام الغیوب، یا اللہ پوشیدہ چیزوں کو صرف اور صرف تو ہی جانتا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، یا اللہ میں نے ان کو نہیں کہا مگر صرف وہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے، ان اعبد اللہ ربی و ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا, یا اللہ میں ان سے مطلع رہا, ما دمت فیہم, جب تک میں قوم کے اندر تھا. فلما توفیتنی, جب آپ نے مجھے اٹھایا, کنت انت الرقیب, یا اللہ پھر آپ میری امت جو ہے نا اور میری قوم سے باخبر تھے. کنت انت الرقیب علیہم, وانت علی کل شیء شہید, یا اللہ تو ہر چیز سے جو ہے نا باخبر ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک, یا اللہ اگر تو سزا دیتا ہے دیتے ہیں تو مرضی آپ کی ہے, آپ کے بندے ہیں. وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اگر بخشتے ہو تو آپ زبردست حکمت والے ہیں. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. لہم جنات تجری من تحت الانہار, من تحت الانہار, جو سچ کہتے آئے ہیں ان کے لیے باغات ہے, ایسی باغات کہ ان کے درختوں کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے, نہریں بہ رہی ہوگی. فیہا ابداً, ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہے. ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کے بادشاہت. وما فیہن, جو درمیان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سورہ انعام, ترتیب الوہی کے اعتبار سے, یعنی ہمارے سامنے پاس جو نسخہ ہے اس نسخے کے ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی سورت ہے, اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 55 نمبر ہے سورت کا, اور یہ مکی سورت ہے. ہجر کے بعد نازل ہوئی ہے, ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ظاہر ہے. پہلے سورت کے اندر شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا رد تھا, تو اب یہاں اس صورت کے اندر بھی شرک اعتقادی کے تمام اقسام کا رد تفصیلاً ہے, اور شرک فعلی کا بھی تفصیلاً اس صورت کے اندر رد کیا گیا ہے. تو جو مضامین سورہ مائدہ کے تھے تقریباً وہی مضامین اس صورت کی بھی ہے, وہاں اجمال تھا اور یہاں تفصیل ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں ابھی آپ نے پڑھا, للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر, اللہ ہی کے لیے ہے زمین آسمان اور درمیان کے بادشاہت. جب ثابت ہو گیا کہ زمین آسمان کے بادشاہت کس کے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے ہیں, تو پھر کہنا چاہیے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہ دوسرا ربط ہے. تیسرا ربط یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ تنویر ہے سورہ مائدہ کے اوپر, وہاں حلت اور حرمت کا بیان تھا, تو اس سورت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب حلت اور حرمت کا بیان آپ نے پڑھا تو اب اصل مسئلے کی طرف آ جاؤ, اور اللہ تبارک و تعالی کے توحید کو پڑھو, اور اسی طریقے سے شرک کے تمام اقسام کا رد کرو. اب جو ہے نا اس کو پڑھو, اس کو سمجھو. تو گزشتہ سورت کے اوپر یہ تنویر ہے اور تفریح ہے, اس لیے اس سورت کے بعد اس کو لایا گیا اور ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور ربط یہ ہے کہ جس طریقے سے مائدہ کے اندر حلت حرمت کا بیان ہے, تو اس سورت کے آخر میں بھی حلت حرمت کا بیان ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور ربط یہ ہے, احل لکم بہیمت الانعام, تو مائدہ کے اندر بہیمت الانعام کا ذکر آیا ہے, اس سورت کے اندر انعام کی تفصیل ہے کہ انعام کون سے جانور ہے, 8 قسم کے جانور ہیں. یہ ربط ہے سورت کا ما قبل کے ساتھ. باقی سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ابتدائی سورت سے لے کر آیت نمبر 188 تک ہے, یہ پہلا حصہ ہے سورت کا. اور دوسرا حصہ آیت نمبر 188 سے لے کر آخر تک ہے. پہلے حصے کے اندر شرک اعتقادی کے تمام اقسام کا رد ہے تفصیلا. شرک اعتقادی کے تمام اقسام کا کیا ہے؟ رد ہے. یعنی جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا شرک اعتقادی کی کتنے قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں. شرک اعتقادی یعنی شرک فی العلم, کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات سے باخبر ہے, اگر عقیدہ ہو کہ ہمارے حالات سے کوئی اور بھی باخبر ہے تو یہ شرک اعتقادی فی العلم ہے. اور جس طریقے سے خیر ہمارے خیر شر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اگر عقیدہ ہو کہ ہمارے خیر شر کا مالک اللہ کی سوا کوئی اور بھی ہے, اگر ہم نے ان کے نام کا نظر نہیں دیا دیکھ نہیں دیا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا. خیر شر کا مطلب یہی ہے. تو یہ شرک اعتقادی فی التصرف ہے. اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ نظر آئے بغیر اللہ کے سوا جس کو ہم آواز دیتے ہیں وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہماری مدد کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں, تو یہ شرک اعتقادی فی الدعا ہے. اور عبادت کے وہ اقسام جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں, اگر وہی اقسام عبادت کے کس کے لیے کی جائے؟ غیر اللہ کے لیے کی جائے, تو یہ شرک اعتقادی فی العبادت ہے. تو شرک اعتقادی کی چار قسمیں جو ہے ان کا اس صورت کے اندر رد کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. اور اسی طریقے سے مشرکین کی چار قسمیں ہیں, مشرکین بعباد الصالحین, مشرکین بالنجوم والکواکب, اور مشرکین بالملائکہ, اور مشرکین بالجنات. یہ چار قسمیں مشرکین کی ہیں. تو مشرکین کے ان چار قسموں کا یہاں رد کیا گیا ہے. اور شرک فعلی اس کا بھی یہاں رد کیا گیا ہے. اور تین شقوں کے ساتھ جو ہے نا شرک فعلی کا بیان ہے اور رد ہے. تحریمات غیر اللہ, اور تحریمات اللہ, اور نیازات غیر اللہ. یہ تین شقیں ہیں شرک فعلی کی جس کا یہاں تذکرہ ہے, اور ان کا یہاں رد کیا گیا ہے. تو یہ سورت کا خلاصہ ہے. اور درمیان کے اندر پھر مشرکین کے شبہات اور اسی طریقے سے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں, اور اسی طریقے سے شکوے بھی ہیں. اور تبلیغ کے انواع جو ہے نا وہ بھی بیان کیے گئے ہیں, اقسام بیان کیے گئے ہیں. یہ تمام چیزوں کا بیان ہے. سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ شرک کے تمام اقسام کا رد, یہ سورت کا دعویٰ ہے, سورت کا مقصد ہے اور دعویٰ ہے سورت کا. اور سورت جس مسئلے کے ساتھ ممتاز ہے وہ یہی ہے کہ وہ سورت جس میں شرک کے تمام اقسام کا رد کیا گیا ہے وہ سورہ نام ہے. اور اسی طریقے سے اس مسئلے کے ساتھ بھی سورت ممتاز ہے کہ وہ سورت جس میں شرک اعتقادی کے رد کے اوپر 25 دلائل عقلیہ پیش کیے گئے ہیں وہ یہ سورت ہے. اور اسی طریقے سے توحید باری تعالیٰ کے اوپر, سمجھے نا, وہ یہ سورت ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ دوسرا حصہ کس سے شروع ہوگا؟ سورہ انعام سے شروع ہوگا. اور تیسرا حصہ پھر کس سے شروع ہوگا؟ کہاں سے شروع ہوگا؟ تو یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. پانچ سورتیں ہیں قرآن مجید کی جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. تو گویا کہ قرآن مجید کے یہ پانچ حصے ہیں. اور دوسرے حصے کے اندر بیان ہے توحید باری تعالیٰ کا, اور عنوان اس کے لیے کس کو بنایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو بنایا ہے. اس طریقے سے پہلے حصے کے اندر بیان تھا توحید باری تعالیٰ کا, اور وہاں عنوان کس کو بنایا تھا؟ صفت خالقیت کو بنایا تھا. تو یہاں پر عنوان کس کو بنایا ہے؟ صفت ربوبیت کو بنایا ہے. اور پھر کہف کے بعد جو ہے کہف سے جو حصہ شروع ہوگا تو اس میں بھی بیان ہے توحید باری تعالیٰ کا, اور وہاں پر عنوان کس کو بنایا گیا ہے؟ متصرف کو. اور پھر جو آخری دو حصے ہیں وہ حقیقت میں ایک حصہ ہے, کوئی اس کو دو حصے بناتے ہیں کوئی ایک حصہ بناتا ہے, کیونکہ اس میں قیامت کا ذکر ہے. تو پہلے حصے کے اندر قیامت کا ذکر ہے اور دوسرے حصے کے اندر بھی اس کا مزید تفصیل ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. تو الحمدللہ دعویٰ ہے, الذی خلق السماوات والارض, یہ دلیل آخری نمبر ایک ہے. اس میں جو ہے نا جواہر سے استدلال کیا گیا ہے. وجعل الظلمات والنور, یہاں آراز سے استدلال کیا ہے. اور جس نے ظلمات کو پیدا کیا, جو ظلمات اور اس طریقے سے نور کا پیدا کرنے والا ہے, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, اور یہ ثم استبادیہ ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, زمین آسمان کا خالق, نور اور ظلمت کا خالق کون ہے جو اس صفت کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے؟ کوئی نہیں ہے. لہذا یعنی یہ عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود پھر کافر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے ہیں اور برابر قرار دیتے ہیں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, هو الذی خلقکم من طین, اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا. مادہ بعید, مادہ قریب کیا ہے؟ نطفہ ہے, اور مادہ بعید کیا ہے؟ مٹی ہے. اور ہر جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے پیدا کرتے ہیں. مٹی کے اندر جو انسان کے ذرات ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اٹھواتے ہیں, پھلوں میں آتے ہیں, اناج میں آتے ہیں, اور پھر اناج سے جو ہے نا وہ بچے کے ماں باپ کے پیٹ میں جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے خون بنتا ہے, اور خون سے پھر نطفہ بنتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا بچہ بنتا ہے. ثم قضا اجلن, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا موت کا وقت, موت کے وقت کو مقرر کیا. مٹی سے آپ کو بنایا, پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد پھر آپ کی موت کا وقت مقرر کیا. واجل مسمى عنده, اور ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں, قیامت کبرا, وہ بھی وقت مقرر ہے کہ ایک وقت آئے گا جس میں دنیا تباہ ہو جائے گی, اور وہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہوگا, اور پھر دوسرے مرحلے کے اندر آپ کو قبروں سے نکالا جائے گا, اور میدان محشر کے اندر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے. ثم انتم تمترون, ثم انتم تم ترون, پھر تم جو ہے نا اس میں کیا کرتے ہو؟ شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ, یہ دلیل عقلی نمبر تین ہے. یعنی وَهُوَ الْمَعْبُودِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں میں اور زمینوں میں معبود کون ہے؟ اللہ ہے. اور اسی طریقے سے وَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِيهِمَا, زمین آسمان میں متصرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ, وہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری زبان کے باتوں کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے. اس لیے بندہ جو کرتا ہے تو کبھی دل کے اندر سوچتا ہے, منصوبہ بناتا ہے, زبان سے تلفظ کرتا ہے, ہاتھ سے جو ہے نا پھر وہ کام کر ڈالتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے اندر جب منصوبے بنتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں, پھر زبان سے جب اس کو جب وہ منصوبہ زبان پہ لاتے ہو تو اس کو بھی جانتا ہے, اور پھر جب اس کو عملی جامہ پہناتے ہو تو اس کو بھی جانتا ہے. سب آپ کے جو ہے نا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین, شکوہ ہے. ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت میں سے کوئی بھی آیت آتی ہے تو یہ اسے کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. فقد کذبوا بالحق, انہوں نے تکذیب کی قرآن مجید کی. لما جاءہم, جب قرآن مجید کے پاس آیا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, ان قریب جو ہے نا آئے گا ان کے پاس حقیقت اس عذاب کا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. کب آئے گا عذاب؟ اولم یروکم اولم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کیا؟ مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین کے اندر طاقت دی تھی، ما لم نمکن لکم، وہ طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی جو طاقت ہم نے کس کو دی تھی؟ قوم عاد کو دی تھی، اور قوم سمود کو دی تھی، قوم شعیب کو دی تھی، بڑی طاقتور قومی تھی، حسین جمیل تھی، مالی اعتبار سے بھی وہ بہت زیادہ مستحکم تھے، معیشت ان کی بہت بہتر تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کس طریقے سے ان کو ہلاک کر دیا. آج ان کے کنڈرات موجود ہیں عبرت کے لیے، وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ لو ان کنڈرات کو. تو تم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کا انکار کرو گے تو انکار سے پہلے ذرا باہر نکلو، مکہ مدینہ سے باہر نکلو، سرزمین عرب سے باہر ذرا آگے نکلو، اور وہ جو کنڈرات جگہ جگہ پڑے ہیں ان پہ نظر ڈالو، ان سے عبرت حاصل کرو. آیات کو جھٹلانے والے اور انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اس سے اجتناب کرے، پرہیز کرے. فقط ہاں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اللہ ان کی معیشت کو بیان کرتے ہیں. سما سے مراد یا تو آسمان ہے، کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور بھیجا ہم نے ان پر آسمان، مدرارا خوب برسنے والا، یا یہ ہے کہ بھیجا ہم نے ان کے اوپر بارشیں جو ہے نا خوب برسنے والی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور نہروں کو ہم نے، ان کے نہروں کو ہم نے بھر دیا جو ان کے باغات کے درختوں کے نیچے جو ہے نا وہ بے رہی تھی، اور اس طریقے سے باغات ان کے آباد تھے، زمینیں آباد تھی، فصلیں بہت زیادہ ہو رہی تھی، بعشت ان کی بہت تکڑی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، حسین جمیل جسم رکھنے والے، طاقتور جسم رکھنے والے، مضبوط معیشت کے مالک، بڑے بڑے خوبصورت آباد باغات کے مالک. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے پھر اور لوگوں کو پیدا کر دیا، وہ چلے گئے، ان کے پیچھے اور لوگ آ گئے. تو تم بھی اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرو گے اور اس طریقے سے قرآن مجید کی دعوت سے اعراض کرو گے تو تمہارا ہلاک کرنا، تمہارے بعد اور لوگوں کو لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین کہ ہم اس طریقے سے قرآن مجید کو نہیں مانیں گے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہم پر نازل کی جائے، ساتھ ساتھ جو ہے نا چار فرشتے بھیجے جائے اور وہ یہ گواہی دے کہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر ہم مانیں گے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ، اگر ہم کتاب نازل کرتے کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور پھر یہ لوگ ہاتھ لگاتے اس کاغذ کو، اس کتاب کو اٹھاتے، اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے، اس کتاب کو اچھی طریقے سے دیکھتے، تو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی یہ کافر کیا کہتے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُزِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنزَرُونَ، یہ کہتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ اپنی اصلی صورت میں کیوں نہیں آتا تاکہ ہم فرشتے کو دیکھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے فرمائش کے مطابق اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے اور پھر یہ نہ مانے پھر تو ان کی شامت آ جائے گی، اس لیے کہ فرمائشی معجزہ آنے کے بعد جب قوم نہیں مانتی تو اللہ پاک اس قوم کو کیا کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتہ اگر اپنے اصلی صورت میں آ جائے تو ان کی نیند اڑ جائے گی. انسان کے بس کی بات نہیں ہے فرشتے کو اپنی اصلی صورت میں دیکھنا. یہ طاقت اللہ نے صرف انبیاء کو دی ہے. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا. اور بخار کیسے چڑھا تھا پھر؟ تو یہ طاقت اللہ نے صرف انبیاء کو دی ہے. عام لوگ فرشتوں کو اپنی اصلی صورت میں نہیں دے سکتے ہیں, برداشت نہیں کر سکیں گے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اس لیے کہ یہ فرمائشی معجزہ ہوگا, اور فرمائشی معجزے کے بعد جب قوم نہیں مانتی تو اللہ کا عذاب آتا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, اور باقی یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے پیغمبر کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنا کر بھیجا, بشر کو بنا کر بھیجا؟ بشر سے نفرت ہے. بشر سے نفرت کس کو تھی؟ مشرکین کو بشر سے نفرت تھی, اور یہود اور نصارہ کو بشر سے نفرت تھی. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے بشر کو نبی بنا کر بھیجا ہے, فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بیچتے تو انسان کی صورت میں بیچتے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک سے انسان استفادہ نہیں کر سکتا. استفادے کے لیے ضروری ہے کہ جنس ایک ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتہ اگر اپنی اصلی صورت میں آتا تو یہ اس کو برداشت نہ کرتے, اور وہی بے ہوش ہو جاتے, گر جاتے, مر جاتے. تو اس لیے انسان کی صورت میں ہم فرشتے کو بھیجتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ, تو ان کو اسی طریقے سے شبے میں ڈالتے جس شبے کے اندر جو ہے نا یہ اب ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوا فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنے کا؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, تسلی ہے پیغمبر کے لیے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے انبیاء آئے ہیں, ان انبیاء کا بھی ان کی امتوں نے مذاق اڑایا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, پھر گیر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے کس کو؟ مذاق اڑانے والے کو. سخیرو منہم, یعنی ان میں سے جس نے مذاق اڑایا. ما کانو بھی یستہزئون, یعنی جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عذاب کے ساتھ ان کو کیا کر لیا؟ گیر لیا. کیونکہ نبی, جو بھی نبی قوم کے پاس آتا ہے, آتا گیا, تو ہر نبی نے قوم سے یہ کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے آپ کے لیے, اللہ کے پیغام کو قبول کرے, اللہ کے دعوت کو قبول کرے. قبول نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر عذاب بھیجے گا, تمہیں ہلاک کر دے گا. تو ظاہر ہے عذاب تو فوراً نہیں آتا, تو ایک وقت تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیل دیتے رہتے ہیں. اور عذاب کے تاخیر کی وجہ سے یہ قوم جری ہو جاتی تھی, لاؤ نا عذاب, کب آئے گا عذاب, ہم اس عذاب کے انتظار میں ہیں, ہم دیکھتے ہیں کب آئے. اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے. قل سیروا فی الارض, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین سے کہے کہ جاؤ نکلو زمین میں, گومو پھرو, سمنظرو کے فکان عاقبت المکذبین, عذاب کا مذاق نہیں اڑاؤ, جاؤ نکلو, گومو پھرو, دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا بنا. کنڈرات ان کے موجود ہیں, جو ان کے تباہی کے جو ہے نا ثبوتیں ہیں. قل لمن ما فی السماوات والارض, یہ دلیل عقلی اعترافی نمبر چار ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے, زمینوں میں ہے, کس کی ہے؟ لمن ما فی السماوات والارض, اوپر نیچے درمیان میں جو کچھ ہے, کس کا ہے یہ, کس کے مخلوق ہے اور کس کے جو ہے نا ملکیت ہے؟ قول اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے فضل سے اپنے اوپر, کس کو لکھ دیا ہے؟ رحمت کو لکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر لکھ ڈالا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت غضب سے آگے ہے. تو آپ کے اعمال تو ایسے ہیں کہ آپ کے پکڑ کی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو آگے رکھا ہے، غضب کو پیچھے رکھا ہے، اس لیے ڈیل جو ہے نا ایک وقت تک دی جاتی ہے. لہذا ڈیل سے غلط فہمی میں نہ پڑے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جمع کریں گے قیامت کے دن. لا ریب فیہ، جس دن کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ولہ ما سکنا، ولہ ما سکنا فی اللیل والنہار، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو دن رات میں رہتے بستے ہیں اگر سکونت سے، جو دن رات میں جو ہے نا رہتے ہیں، تو وہ سب کے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی تمام کے تمام مخلوقات. اور اگر ما سکنا سکون سے ہے، یعنی ما سکنا فی اللیل ویتحرک فی النہار، پھر نہار کے لیے فعل کو مقدر ماننا پڑے گا، یعنی وہ تمام کے تمام چیزیں جو رات کو سکون کی طرف آرام کی طرف چلی جاتی ہے اور دن میں جو ہے نا پھر وہ حرکت میں آتی ہے، وہ سب کے سب کس کے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وہ السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، یہ طریق تبلیغ ہے. میں نے کہا طریق تبلیغ کا بیان بھی ہے، طریق تبلیغ، طریق تبلیغ نمبر ایک. آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو ذمہ دار بنا لوں، ذمہ دار پکڑوں. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ دار کو، حاجت روات کو، مشکل کشا کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں. فاطر السماوات، وہ اللہ جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. تو یہ معنی اول ہے، ایسی ذات کے ہوتے ہوئے آدمی کسی اور کو ذمہ دار نہیں بنا سکتا. فاطر السماوات والارض، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فاطر کا معنی جو ہے نا وہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ فاطر کا معنی کیا ہے. تو دو دیہاتی لڑ رہے تھے اور لڑائی ان کی کنویں کے اوپر تھی. ایک نے کہا کہ یہ میرا ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ میرا ہے. تو ایک نے کہا کہ انی فطرتو، میں نے اس کو جو ہے نا کھودا ہے، اس کی کھدائی میں نے کی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دیہاتی سے جب میں نے یہ جملہ سمجھا سنا تو فاطر السماوات والارض کا معنی جو ہے مجھے معلوم ہوا. فاطر کا معنی کیا ہے؟ پہلی بار پیدا کرنا، بغیر نمونی کے پیدا کرنا. بدی کا معنی بغیر نمونی کے پیدا کرنا، فاطر کا معنی پھر مرتبہ پیدا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاطر السماوات بھی ہے اور بدیع السماوات بھی، بغیر نمونی کے اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور پہلی بار پیدا کیا. فاطر السماوات والارض، جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اسے چھوڑ کر میں کسی اور کو ذمہ دار بنا لوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتے ہیں کھاتے نہیں ہیں، اور اس کے سوا جو ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ کھانے والے ہیں، وہ کھلاتے نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ کھاتے ہیں. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع دار بنوں. ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے جو ہے نا کہا گیا ہے کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ بنے. قل انی اخاف ان عصیت ربی، طریق تبلیغ نمبر تین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ڈر لگتا ہے ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا جو ہے نا مجھے کیا ہے؟ خوف ہے. یعنی جب آپ کسی کے سامنے بیٹھیں گے اور اس انداز میں اپنے آپ کو خطاب کریں گے، اپنے آپ کو نصیحت کریں گے، تو اثر سامنے والے کے اوپر پڑے گا اور وہ آپ کی مخالفت بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ آپ بات تو ان کو سناتے ہو لیکن مخاطب آپ نے کس کو بنایا ہے؟ اپنے آپ کو بنایا ہے. تو یہ تبلیغ کا بہت بہترین طریقہ ہے. اور اس صورت کے اندر طرق تبلیغ جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ. جس سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عذاب کو ہٹائے, فقد رحمہ, بس اس پر اللہ تبارک و تعالی کا رحم ہو گیا. وذلک الفوز العظیم, اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو مل گئی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, دلائل عقلیہ کا بیان ہے, اگر اللہ تبارک و تعالی پہنچا دے آپ کو تکلیف, فلا کاشف لہ الا ہو, اس تکلیف کو ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا کاشف لضر الا اللہ, تو یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ. وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر اللہ تبارک و تعالی پہنچا دے آپ کو تکلیف, فلا کاشف لہ الا ہو, تو اس تکلیف کو ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اللہ ہی ہٹا سکتا ہے اس کو. وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ تبارک و تعالی پہنچا دے آپ کو خیر, فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر, بندے اللہ کے سامنے عاجز مسکین بے بس ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا سب پر کیا ہے؟ غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے اور پوری خبر رکھتا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے یہود سے پوچھا آپ کے بارے میں, نصارہ سے ہم نے پوچھا آپ کے بارے میں, کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, آپ کہہ دیجئے کون سی چیز ہے, کس چیز کی گواہی سب سے بڑی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی جو ہے نا چیز گواہی کے دیوار سے گواہی دینے والی کون سی چیز ہے؟ قل اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے؟ اللہ ہے. شہید بینی وبینکم, وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ, دلیل وحی نمبر ایک, اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاس وحی بھیجی ہے اس قرآن مجید کی. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, تاکہ میں اسی قرآن مجید کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغَا, اور ان کو بھی ڈراؤں جن تک قرآن مجید کی دعوت پہنچے گی, جن تک قرآن مجید کی دعوت پہنچے گی. تو وَمَنْ بَلَغَا کے اندر قیامت تک آنے والے لوگ شامل داخل ہے جن تک قرآن مجید کی دعوت پہنچے گی امت کے افراد کے ذریعے سے. تو ان کو ڈرانے والے بھی کون ہے؟ ہماری نبی ہے, کیونکہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا, سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا. وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور بھی آلیہ ہے اللہ کے سوا؟ قل لا اشہدو, آپ کہہ دیجئے کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. قل انما ہوا الہ واحد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود ہے. وانی بری مما تشرکون, اور میں بری ہوں ان تمام آلیہ سے جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرایا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, منصفین اہلی کتاب کا بیان ہے, جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی مجمعے کے اندر بہت سارے بچوں کے اندر اگر ان کے بچے کڑے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو یقین کے ساتھ پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے فلاں. تو اسی طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی علم رکھتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے بارے میں تو یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ میری اولاد ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر کی خواتین نے خیانت کی ہو, لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہے, یقین کے ساتھ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, لیکن جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا ہے اپنے آپ کو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے. یعنی جھوٹوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولے. او کذب بھی آیاتی ہی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو جھٹلائے. انہ لا یفلح الظالمون, تو یہ ظالم نہیں ازلم ہے, اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا. تو ازلم کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کیا کرے پسند کرے. ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. تخفیف اخروی ہے. ویوم نحشرہم جمیعا, جب ہم تمام کے تمام لوگوں کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم, پھر ہم کہیں گے مشرکین سے کہاں ہے تمہارے معبود, تمہارے الہ کہاں ہے. الذین کنتم تزعمون, جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا, تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے شریک ہے اور اللہ جیسے اختیارات ان کے پاس بھی ہے, وہ کہاں ہے آج. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا, پھر وہ جو بیکار باتیں یہ دنیا کے اندر کہتے رہتے تھے وہ بیکار باتیں ان کے زبانوں پر نہیں رہے گی. ساری کی ساری بیکار باتیں کیا ہو جائے گی, زبانوں سے ہٹ جائے گی. اس طریقے سے آج ہر مسلمان کے زبان پر بیکار باتیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام کو ہم نے بالکل اسی طریقے سے اللہ کا شریک ٹھہر ٹھہرایا جس طریقے سے مکے کے مشرکین نے اپنے آلیہ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا. یہ ساری بیکار باتیں ہیں, لیکن اس دن یہ ساری بیکار باتیں زبان سے کیا ہو جائے گی, ہٹ جائے گی, دور ہو جائے گی. اور مشرک کیا کہے گا, الا ان قالوا, وہ کیا کہے, مشرک کیا کہیں گے, واللہ ربنا ما کنا مشرکین. کیا کہیں گے, اللہ ہمارا رب ہے, ہم تو مشرک نہیں تھے. اللہ ہمارا رب ہے, ہم کیا نہیں تھے, مشرک نہیں تھے, ہم نے تو شرک نہیں کیا. حالانکہ وہ مشرک تھے, اب کیسے کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے. تو یا تو یہ ہے کہ اس دن کے ہولناکی کی وجہ سے, مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا ہے, اس دن کے ہولناکی کی وجہ سے پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ ہمارا رب ہے اور ہم نے تو شرک نہیں کیا. اور یا اس وجہ سے کہیں گے کہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ بیٹی ہوگی کہ دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے نا فائدہ ہو جاتا تھا, شاید یا ہو جائے. اور یا اس لیے, یا یہ بات وہ مشرک کہیں گے, یہ بات وہ مشرک کہے گا جو اپنے شرک کو دنیا کے اندر شرک نہیں کہتا تھا, تب مشرک, لیکن وہ اپنے شرک کو کیا نہیں کہتا تھا, شرک نہیں کہتا تھا. جیسے کہ اس وقت ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو شرک اعتقادی کے اندر مبتلا ہے اور شرک فعلی کے اندر مبتلا ہے. کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر چیز سے باخبر ہے, تو اللہ کے مخلوقات میں بھی بہت ساری مخلوقات ایسے جو ہماری خبر رکھتے ہیں. اسی طریقے سے مخلوقات کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے جو ہے نا خیر شر کے مالک ہیں، ہم ان کے نام پر جب کچھ دیتے ہیں تو وہ فائدہ دیتے ہیں، جب دینا بند کر دیں وہ نقصان دیتے ہیں، شرف تصرف ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اولیاء کرام کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اور عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہماری پکار کو نظر آئے بغیر وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. شرک اعتقادی فی الدعا ہے. اور اسی طریقے سے سجدہ یہ وہ عبادت ہے جو صرف اللہ کی جاتی ہے. کتنے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں. یعنی یہ شرک اعتقادی ہے جس کے بعد ایمان نہیں رہتا، ہم مسلمان ہو کر اس قسم کے شرک میں مبتلا ہے. اور اس طریقے سے غیر اللہ کی منت، اولیاء کرام کی منت، اور اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی منتیں ہم مانتے ہیں. تو وما اہل بہ لغیر اللہ، یہی چیز ہے غیر اللہ کی منت ماننا، شرک فعلی ہے. آج مسلمان اس میں مبتلا ہے، لیکن مسلمان اس کو شرک نہیں کہتا، عقیدت کہتا ہے. مشرکین بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت صرف یعنی ان کے سامنے عاجزی ان کی ساری اس لیے بجا لاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے ملا دے. تو یہ لوگ جو ہے نا اس دن کہیں گے جو شرک کرتے تھے اللہ کے ہاں مشرک تھے، کیونکہ عقائد شرکیہ تھے، عمل شرکیہ تھا، مشرک تھے، لیکن اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے تھے. تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے اور ہم تو مشرک نہیں تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تو اس دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو ذرا ان کو، کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اپنے اوپر، مشرک ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مشرک نہیں تھے، تھے مشرک. وزل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ تمام کے تمام باتیں جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی، ان سے گم ہو جائے گی، جو دنیا کے اندر یہ کہتے رہتے تھے، جو شرکیہ باتیں کرتے تھے. وبنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے مجلس میں آتے ہیں، آپ کے بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن حق کو قبول کرنے کے نیت سے نہیں سنتے ہیں بلکہ اعتراضات کے نیت سے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتے. اس وقت امریکہ کے اندر اسلامک سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یورپ کے اندر ہے، اور وہاں پر ہمارے دین کے بہت بڑے حصے کو پڑھایا جاتا ہے. لیکن ان کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے، صحابہ کرام پر تنقید کے لیے، اور اس طریقے سے احکام خداوندی کے اوپر جر اور تنقید کے لیے وہ جو ہے نا وہاں پر سینٹر کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ پڑھائے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یعنی اسی ان لوگوں کے اسلام جو تھے ان کا وہ بھی یہی کام کرتے تھے، وہ آتے تھے اور پیغمبر کے صحبت میں بیٹھ جاتے تھے اور اس طریقے سے دین کی باتیں سنتے تھے، لیکن اس لیے نہیں سنتے تھے کہ حق کو قبول کرے، بلکہ اعتراضات کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے، اور اس طریقے سے تمسخر کے لیے. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈالے تھے، ایفقہوہ کہ اس کو سمجھ لے، وفی آذانہم وقرا ان کے کانوں کے اندر جو ہے نا ہم نے بوجھ کو بھرا تھا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، اور دلائل نبوت کی ہر قسم کی دلائل کو جب یہ دیکھیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، آپ کے پاس آئیں گے تو لڑتے جھگڑتے رہیں گے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کافر کہتے تھے قرآن مجید کے بارے میں یہ نہیں ہے لیکن سابقہ قوموں کی جھوٹی داستانیں، من گھڑت جو ہے نا داستانیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ خود جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن سے روکتے تھے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی جو ہے نا قرآن مجید سے رک جاتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے خود بھی رک جاتے تھے. ایک معنی یہ، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں ہے، اور اگر ابو طالب کے بارے میں ہے تو پھر آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ، اور ان مشرقین میں سے ایسے بھی ہے کہ جو آپ سے دشمنوں کو روکتے ہیں، آپ سے دشمنوں کو روکتے ہیں، دشمن نقصان کے طرف نقصان کا ہاتھ آپ کے طرف بڑھاتا ہے تو یہ اس کو روک دیتے، جیسے ابو طالب. وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، اور آپ کی دعوت سے اپنے آپ کو روکتے تھے، یعنی آپ کی دعوت کے قبول کرنے سے جو ہے نا آپ نے آپ کو کیا کرتے تھے، روکتے تھے، مسلمان نہیں ہوا. بڑی خدمت کی حضرت کی، اور ہر وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، ہر مشکل گھڑی میں، ہر تکلیف کی گھڑی میں وہ آپ کی حمایت کرتے تھے. واللہ لیسلوک بجمعہم حتی اسد فی التراب دفینا، اس کا قصیدہ ہے. مشرکین نے جب ایک دفعہ منصوبہ بنایا تھا اور ان کو منصوبے کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں، مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، یہاں تک کہ جب آپ کا سوشل بیکاٹ کیا گیا تو اپنے خاندان کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے اور شعبی ابی طالب میں آپ کے ساتھ منتقل ہو گئے تھے. دو سہارے تھے آپ کے پاس، گھر کے اندر کا سہارا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور باہر کا سہارا ابو طالب تھے، اور دونوں کا انتقال 6 مہینے کے فاصلے سے 1 سال میں ہوا، اور تاریخ اسلام کے اندر اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ابو طالب کے بارے میں ہے. وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ، اور یہ کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں، آپ سے لوگوں کو روکتے ہیں، پیغمبر سے لوگوں کو روکتے تھے نقصان پہنچانے کی وجہ سے، جو بڑھتے تھے ان کو روکتے تھے. وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی جو ہے نا دور رہتے تھے، ایمان نہیں لائے. اور یا یہ ہے کہ عام مشرکین کے بارے میں ہے، وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکتے ہیں. وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی روکتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں. وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ ہلاکت میں نہیں ڈالتے ہیں مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کے پاس شعور تک نہیں ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. اگر آپ دیکھیں اس وقت جب ان کو جہنم کے آگ کے پاس کڑا کر دیا جائے گا تو کس طریقے سے کڑا کیا جائے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ جہنم کے دروازے کے پاس جب ان کو کڑا کیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ پوری صراط کے اوپر جب ان کو کڑا کیا جائے گا اور نیچے دہکتے آگ ہوگی اور ان کو پتہ چلے گا کہ اب ہمیں اس میں ڈالا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ عل النار، یہاں اعلی کس کے معنی، فی کے معنی میں ہے، یعنی اذ وقفوا فی النار، جب ان کو جہنم کے آگ میں کڑا کیا جائے گا تو اس وقت پھر یہ کیا کہیں گے؟ فقالو یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیاتنا، کیا اچھی بات ہوگی کہ ہمیں اگر واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، تمنا کریں گے. ولا نکذب بآیات ربنا، اب اگر ہم واپس گئے تو ہم اپنے رب کے آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، نہیں جھٹلائیں گے. ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان لانے والوں سے ہوں گے، ایمان لے کر آئیں گے، یہ تمنا کریں گے، لیکن ظاہر ہے پھر تو واپسی ہو نہیں سکتی. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہوگا وہ عذاب، ما کانوا یخفون من قبل، جس کو یہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے. ولو ردو لعادو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے خصلت خبیصہ کو میں جانتا ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ان کو واپس لوٹا دیا جائے دنیا کی طرف، لعادو لمانہو عنہو، تو یہ واپس اسی گناہ کی طرف جائیں گے جس گناہ سے ان کو منع کیا گیا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، آگ کے اندر جو ان کے بات ہے یہ اس بات کے اندر بالکل جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ مشرک کہتے تھے کہ نہیں ہے زندگی ہماری مگر دنیا کی زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا دنیا، نہیں ہے زندگی ہماری مگر کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. مقصد ان کا کیا تھا؟ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ختم ہو گئے تو خاک ہو جائیں گے، اور یہ افسانے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. تو جب ایک ہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر کوئی اور زندگی نہیں ہے، تو اس زندگی سے مزے اٹھانی چاہیے، لطف اندوز ہونا چاہیے. وما نحن بمبعوثین، پھر ہمیں جو ہے نا اٹھایا نہیں جائے گا. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا على ربهم، جب ان کو کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، قال الیس هذا بالحق، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ یہ باز حق ہے یا نہیں ہے جس کا تم دنیا میں کیا کرتے رہے، انکار کرتے رہے. قالوا بلى وربنا، پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں اے ہمارے رب، بالکل حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اب چکھو عذاب کو، وہ عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے. تم تو کہتے تھے کہ بس مر گئے خاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ باعث نہیں ہے، جزا سزا کچھ بھی نہیں. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين، تباہ ہو گئے وہ لوگ، كذبوا بلقاء الله، جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملنے کی تکذیب کی، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدالت نہ عدالت ہے نہ اس میں ہماری پیشی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اس بات نے ان کو پھر کیا کر دیا، گناہوں پر جری بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عقیدے کے لوگ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ تباہ ہے. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، جب آئے گی قیامت کی گھڑی ان کے پاس اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، پھر کیا کہیں گے؟ اے افسوس ہماری کوتاہی پر قیامت کے بارے میں. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنے پیٹوں کے اوپر. الا سا ما یزرون، خبردار، آگاہ رہو، برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا لائیں گے، جو یہ لوگ جو ہے نا اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا میدان محشر میں آئیں گے، میدان محشر کی طرف آئیں گے. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگانی یہ تو کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے. افلا تعقلون، کیوں یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس حقیقت کو؟ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، پیغمبر کی تسلی ہے. قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انه لا يحزنك الذي، تحقیق آپ کو غمزدہ کرتی ہے، الذي يقولون، وہ جو یہ کہتے ہیں یعنی ان کے بعد یہ آپ کو غمزدہ کرتی ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو حقیقت میں یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، حقیقت میں ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی انکار کرتے ہیں. تو یہ آپ کی تکذیب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تکذیب ہے، اللہ کے آیتوں کا انکار ہے. اخنس کی ملاقات ہوئی تھی ابو جہل سے، تو انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچ نبی، اور کہا کہ اللہ کا سچ نبی اس لیے ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، نبوت کے دعوے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ انہوں نے سچ کہا ہے. تو اتنا سچ آدمی جو بچپن سے جوانی اور جوانی سے اس عمر تک جو ہے نا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو، وہ اتنا بڑا جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ بالکل اللہ کا نبی ہے. ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایمان اس لیے نہیں لاتا کہ سارے کمالات بنی قصے کے گھر میں جمع ہو جائیں گے اگر میں ایمان لے کر آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی قصے کے خاندان سے تھا. ابو جہل جو ہے نا وہ قریشی تھے لیکن ان کا خاندان دوسرا تھا، وہ بھی قریشی تھے، تو کہا اس وجہ سے ایمان نہیں لاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل کی کہ ان کے باتوں سے ضرور آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن حقیقت کے اندر یہ آپ کی تکذیب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات سے انکار ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اور تسلی جاری ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب کی گئی، انبیاء نے صبر اختیار کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا جھٹلانے پر، وَأُوذُوا اور اس طریقے سے ایذا پر، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ یہاں تک کہ آ پہنچا ان کو نصرنا ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ولقد جاءک من نبأ المرسلین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہنچ چکے ہیں آپ کے پاس بعض انبیاء کے حالات، آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ان کے حالات سے بھی آپ کو تسلی ہو جائے گی، کیونکہ انبیاء کرام کا مذاق بھی اڑایا گیا اور اس طریقے سے ان کی تکذیب بھی کی گئی اور ان کے دعوت کو لوگوں نے مسترد بھی کیا، پھر بعض کو قتل کیا. تو یہ حالات ہیں انبیاء کے جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، بعض انبیاء کے حالات، تو یہ سب کے سب یہ کیا ہے؟ یہ تسلی کا سامان ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تنبیہ فرماتے ہیں، کیونکہ کافروں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہے، تو اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو مستقل کوئی علامت آپ کے ساتھ رہنی چاہیے جو ہر وقت آپ کے پاس ہو اور اس سے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت پر حریص تھے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایسی چاہت پیدا ہو گئی ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ امور تکوینیہ میں آپ رضا الہی کو اختیار کریں، اور امور تکوینیہ کے اندر اس میں مصلحت نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے، کچھ مسلمان ہوں گے کچھ کافر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اسی میں ہے. تو وہ ان کا نقبر آلے کا، اگر آپ کے اوپر گران ہے اعراض ہم ان کا اعراض، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ جو ہے نا آپ کے بس میں ہو تو آپ تلاش کریں، طلب کرے سرنگ زمین کے اندر، یعنی زمین کے اندر سرنگ لگائیں، او سلمن فی السمائے یا آسمان کی طرف سیڑھی لگائیں، فتاتیہم بآیتن پھر جو فرمائشی معجزہ ہے ان کا وہ لاکن کو دے دے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. تنبیہ اللہ کی طرف سے، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت پر جمع کرتے، سارے کے سارے وہ کیا ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے. فلا تکونن من الجاہلین، اے پیغمبر آپ نادانوں میں سے نہ بنے، یہ تو نادان لوگ ہیں. انما یستجیب الذین یسمعون، تحقیق مانتے ہیں الذین یسمعون, وہ لوگ کہ جو حق قبول کرنے کے نیت سے آپ کے دعوت کو سنتے ہیں, آپ کے بیان کو سنتے ہیں, آپ کے درس کو سنتے ہیں, وہ کیا مانتے ہیں؟ والموتا یبعثہم اللہ, کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے, ثم الیہ یرجعون, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کو لٹھایا جائے گا. یعنی ان میں سے وہ لوگ کہ جو آپ کے بیان کو حق قبول کرنے کے نیت سے سنتے ہیں, وہ یہ اقرار کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کی طرف ان سب کو جو ہے نا جمع کیا جائے گا اللہ کی عدالت. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ, یہ شکوہ ہے اور اس طریقے سے شبہ ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ کیوں نازل نہیں ہوتا آپ کے اوپر آیۃ من ربہ, کوئی فرمائشی معجزہ اللہ کی طرف سے. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے فرمائشی معجزات کو نازل کرنا. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہ سمجھے ہیں, کیونکہ فرمائشی معجزہ کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی. تمہاری عادت ہے نہ ماننا, فرمائشی معجزہ اگر دے دیا گیا اور تم نے نہیں مانا تو نہ ماننے کی صورت کے اندر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں تباہ کر دیا جائے گا. نہ سمجھ ہو فرمائشی معجزے مانگتے ہو. وما من دابت فی الارض ولا طیر یطیر بجناحیہ, زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے, الا امم, نہیں ہے یہ سب مگر کیا ہے؟ امتیں ہیں, امثالکم, تمہاری طرح. سمجھے نا, سب کے سب کیا ہے؟ حیوانات ہیں, جاندار حیوانات ہیں, اجناس جنس ایک ہے, انواع مختلف ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے آپ کے اوپر کہ ان تمام کے تمام مخلوقات کے لیے جو دائرہ ہے اسی کے اندر وہ زندگی بھر رہتے ہیں اور یہ ترقی نہیں کر جاتے ہیں. آج تک ہم نے نہیں دیکھا, نہیں سنا کہ کسی بھینس نے جو ہے نا وہ جہاز بنایا ہو, اور کسی گدھے نے جو ہے نا وہ لانچر بنایا ہو, اور اسی طریقے سے کسی بکری نے موبائل بنایا ہو. سمجھے نا, ان کا جو دائرہ ہے وہ پیدا ہوتے ہیں موت تک اسی دائرے میں رہتے ہیں, ترقی کی طرف نہیں جاتے ہیں. اور انسان روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے, حالانکہ ہے حیوان, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے انسان ترقی کے راہوں پر گامزن ہے اور اتنا اوپر کی طرف جا رہا ہے کہ انسان کو حیوان کہتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھے نا, اور انسان اپنے لفظ حیوان کو پسند بھی نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں. کہ یہ تمام کے تمام اللہ کے مخلوقات امتیں ہیں, امثالکم, تمہاری طرح. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنی کتاب کے اندر نہیں چھوڑا, سب کو اپنی کتاب میں چھڑائے. ثم الی ربہم یحشرون, یعنی یہ تمام کے تمام مخلوقات ہیں اور ہر ایک کے پیدائش کی تاریخ بھی مقرر ہے, موت کی تاریخ بھی مقرر ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے نا ان کا جو رزق ہے وہ بھی مقرر ہے, اور وہ رزق ان کو دیا جاتا ہے, اور وہ ان کے پاس وہ رزق پہنچایا جاتا ہے, اسی وقت مقرر پر جو ہے نا یہ مر جاتے ہیں, اور یہ سب کے سب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جو ہے نا وہ جاتے ہیں. تو یہ ایک نظام ہے, تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ اس نظام سے کیا کریں, انکار کریں. چمگادڑ اگر آنکھیں بند کر دے تو آنکھیں بند کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نہیں ہے. آپ کے آنکھیں بند کرنے سے سورج غائب نہیں ہوتا آسمان سے, وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. تو آپ کے انکار سے حقیقت جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آپ انکار کریں, آپ کے انکار کی وجہ سے حقیقت فرا نہیں ہوگی, وہ موجود ہے اپنی جگہ پر. ثم الی ربہم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یہ گنگے بہرے ہیں, اندھیروں کے اندر ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی، ہاں اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں گمراہ رکھتے ہیں، یعنی جو عنید سرکش ہے، وہ میشا، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صراط مستقیم چلنا نصیب کرتے ہیں منیبین. قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، دلیل عقلی ہے، کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آئے، اغیر اللہ تدعونا، تو کیا اس وقت تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو. بل ایاہو تدعونا، بلکہ تم صرف اللہ تبارک و تعالی کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ، تو بس اللہ تبارک و تعالی ہٹائے گا تم سے وہ مصیبت جس کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا ہے، ان شاء اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا. وتنسون ما تشركون، اور پھر ایسے وقت کے اندر، یعنی ایسے مشکل وقت کے اندر، تم چھوڑ جاتے ہو اپنے ان آلیہ کو جو نارمل حالات میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرائے ہیں. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، تخفیف دنیاوی ہے، آپ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا. فاخذناهم بالباساء، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء، تو جب قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاخذناهم بالباساء، پھر ہم نے ان قوموں کو پکڑ لیا تنگ دستی کے ساتھ، والذرائع، بیماریوں کے ساتھ، لعلهم يتزرعون، کس لیے ایسا کیا؟ تاکہ وہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اپنے گناہ سے توبہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مشکل ان کے اوپر ڈالا ہے اس مشکل کو ان سے ہٹائیں گے. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، تو ان کے پاس جب تنگ دستی آئی، ہمارا عذاب آیا اور ہماری طرف سے ان کے اوپر جب تکلیفیں آئی، کیوں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی، ان کے ساری رونا گڑ گڑانا اختیار نہیں کیا. ولیکن قصد قلوبهم، وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا اور سخت کر لیا ان کے دلوں کو. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے سامنے بگڑے عمل کو کیا کر دیا، خوبصورت بنا کر رکھ دیا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جب انہوں نے چھوڑا اس کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، جب اس کو کیا کیا، چھوڑا، یعنی ایمان اور طاعت، اس کو چھوڑا. فتحنا علیہم ابواب کل شین، تو ہم نے کھول دیا ان پر تمام چیزوں کے دروازوں کو، یعنی فراوانی جو ہے نا اور بڑھ گئی، اس میں اور اضافہ ہو گیا، اور دن لاکھوں اور رات کروڑ جو ہے نا وہ کمانے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے سارے دروازے کھول دیے ان کے اوپر، اور یہ خوش ہونے لگے کہ شاید ہمارا عمل درست ہے، ہمارا سمت جو ہے نا وہ کیا ہے، صحیح ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہوتے رہے جو کچھ ان کو ملتا رہا. اخذناهم بغتتا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک. فاذا هم مبلسون، پھر وہ کیا تھے، حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، جڑے کٹ گئی ظالم قوم کی. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے تو جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، دلیل عقلی نمبر 9، اب ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تبارک و تعالی تم سے جو ہے نا آج سماعت لے لے. وابصارہم، آنکھوں سے بینائی اٹھا لے. وختم علی قلوبہم، اور تمہارے دلوں کے اوپر مہرے لگا دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے تمہارے پاس جو تمہاری بینائی تمہیں واپس لٹا دے، سماعت واپس لٹا دے، دلوں کو واپس فعال کرے، کون ہے؟ انظر کیفا نصرف الآیات ثم هم یصدفون. اب ذرا دیکھیے آپ کے سمجھانے کے لیے کس طریقے سے جو ہے نا ہم مختلف دلیلیں بیان کرتے ہیں, بدل بدل کر دلیلیں بیان کرتے ہیں, الٹ پلٹ کر دلیلیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ راہ راست پہ آ جائے. ثم هم یصدفون, لیکن اس قدر دلائل کے بیان کے باوجود تم جو ہے نا کیا کرتے ہو, اعراض کرتے رہتے ہو, اعراض کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے. قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن, کیا خیال ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے اچانک یا علانیتن, هل یهلک الا القوم الظالمون, تو یہاں جزا محذوف ہے. میت فو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے اچانک اور علانیتن, بتاؤ کون ہے کہ جو آپ سے اللہ کے عذاب کو روک سکے؟ اللہ کی سوا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. هل یهلک الا القوم الظالمون, اور اللہ تبارک و تعالی عذاب سے ہلاک نہیں کرتا مگر ظالم قوم کو. لہذا ظالموں کو چاہیے کہ ظلم چھوڑ دے اور گناہوں کے راستے کو چھوڑ دے, توبے کی طرف آئے. اللہ کا عذاب آئے گا تو ظالم ہی اس سے ہلاک ہوں گے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, یہ مقصد بعثت رسول ہے کہ ہم پیغمبروں کو کیوں بھیجتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں بھیجتے ہیں پیغمبروں کو الا مبشرین ومنذرین, مگر بشارتیں سنانے کے لیے اور ڈراوے سنانے کے لیے. فمن آمنا واصلح فلا خوف علیہم, جو ایمان لایا اپنا عمل درست کیا, فلا خوف علیہم تو ان کو آئندہ کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم يحزنون گزشتہ کے بارے میں غم نہیں ہوگا. والذین كذبوا بآیاتنا يمسهم العذاب, اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو پہنچے گا. بما كانوا يفسقون, بسبب ان کی فسق کے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله, اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں, اور میں ایمان لاؤ گے تو میں خزانے تمہیں عطا کروں گا. ولا اعلم الغیب, میں تم سے نہیں کہتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم غیب کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ہوں, میرے پاس غیب نہیں ہے. ولا اقول لکم انی ملکن, نہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحا, اور میں اتباع نہیں کرتا ہوں مگر اس وحی کی جو میرے پاس آتی ہے. الا ما یوحا الی, قل هل یستوی الاعمى والبصیر, اب کہہ دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور بینا, نبی غیر نبی؟ نبی بمنزلہ کس کے ہے؟ بمنزلہ کس کے ہے؟ بینا کے ہے. اور عام امتی بمنزلہ کس کے ہے؟ نابینا کے ہے. تو جس طریقے سے نابینا بینا کے دامن کو پکڑ کر اور اس کے مرضی کے مطابق چلتا ہے, اسی طریقے سے امت کو چاہیے جس امت کے طرف اللہ نے نبی کو بھیجا ہے کہ وہ نبی کے دامن کو پکڑے اور نبی کی مرضی سے چلے تو کامیاب ہے, اور اگر بینا اپنی مرضی سے چلے گا تو گاڑی کے اندر گر جائے گا, کھائی میں گر جائے گا, تباہ ہلاک ہو جائے گا. افلا تفکرون, کیا آپ اس میں غور فکر نہیں کرتے ہو؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا فرائض رسول, اے پیغمبر آپ قرآن مجید کے ساتھ ڈرائے ان لوگوں کے لیے جو اندیشہ رکھتے ہیں اس بات کا, أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, کہ ان کو جمع کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے پاس. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ, اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی ذمہ دار ہے, ولا شفیع, نہ کوئی سفارشی ہے. لعلہم یتقون, تاکہ وہ ڈرے, تاکہ وہ ڈر جائے. ان کے سامنے آپ جو ہے نا یعنی ان قرآن مجید کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائے. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, اور دور نہ کرے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح شام، یریدون وجہہ، اور ان کی نیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر عبداللہ بن مسعود، صہیب، بلال، عمار، مقداد، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سرداران قریش آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے دعوت کو سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ حقیر قسم کے لوگ اور یہ غلام قسم کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ہمارے شان کے ساتھ لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے. آپ ان کو بگائے پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو قرآن مجید کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے سے دور نہ کرے ان لوگوں کو جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، باطن ان کے باطن کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے باطن کا حساب ان کی ذمہ نہیں ہے. لیکن بظاہر تو وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لہذا آپ ظاہر کی طرف دیکھیں، ان کو اپنے مجلس سے دور نہ کریں سرداروں کے لیے. فَتَطْرُدَهُمْ، یہ جواب نفی ہے، لا تطرد الذین، وہ جو نفی ہے اس کی کیا ہے، جواب ہے کہ اگر آپ نے ان کو دور کر دیا اپنے مجلس سے، فتکون من الظالمین، تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے سے ہم امتحان لیتے ہیں بعض کا بعض کے ذریعے سے، اسی طریقے سے ہم امتحان لیتے ہیں امیر کا غریب کے ذریعے سے، غریب کا جو ہے نا امیر کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے تمام لوگوں کو یکساں پیدا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الامتحان ہے. تو آرے کا الگ پرچہ ہے، غریب کا الگ پرچہ ہے، امیر کا الگ پرچہ ہے. کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو معذور بنایا، ہر ایک کا الگ الگ پرچہ ہے. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سب کا امتحان لیتے. لیقولوا اھا اولائے من اللہ علیہم من بیننا، تاکہ یہ لوگ کہے کہ کیا ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہم میں سے، یعنی یہ لوگ اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، غریب لوگ، گرے پڑے لوگ. علیہ اللہ بعالم الشاکرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق شناسوں کو نہیں جانتا، خوب جانتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور یہ تبشیر بشارت ہے، جب آئے آپ کے پاس ایمان والے، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اب اسے کہہ دیجئے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے بطور فضل اپنے اوپر لازم کر دیا رحمت کو. انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے گا ناواقفیت کی وجہ سے، ثم تاب، پھر توبہ کرے گا، من بعد ہی گناہ کے بعد، وہ اصلح، اپنے عمل کو درست کرے گا، فانہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں. وَكَذَلِكُ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے مومنین کے راستے سے. سمجھے نا، مومنین کے پاس کیا ہو، صراط مستقیم، جو مومنین کا راستہ ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور مجرمین کا راستہ جو ہے نا وہ کیا ہے، سبل الضلال، جو گمراہوں کی جو ہے نا گمراہ راستے ہیں وہ ظاہر ہو جائے. قل انی نہیت ان اعبد الذی تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے جو ہے نا منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کرو ان کو، ان کے جن کو تم پکارتے ہو، میں ان کو پکاروں یا ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو. قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا. قد ضللت اذن، اگر میں نے آپ کے خواہشات کا اتباع کر لیا پھر تو میں گمراہ ہوں. ما انا من المہتدین، اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں. قل انی علی بینتن، آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ہے نا کس کے اوپر ہوں، واضح دلیل کے اوپر ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے واضح دلیل عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسی کتاب کا تم نے کیا کیا؟ انکار کیا اور تکذیب کی. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، تم جس چیز کو مانگتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، جس چیز کو تم فوراً مانگتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی تم تو مانگتے ہو کہ فوراً جو ہے عذاب آ جائے، عذاب کا مذاق اڑاتے ہو، کب عذاب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا. تو آپ کہہ دیجئے کہ جو چیز تم فوری مانگتے ہو وہ میرے بس میں نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے. یقص الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. قل لو ان عندي ما تستعجلون به، آپ کہہ دیجئے کہ جو عذاب تم مانگتے ہو اگر وہ میرے بس میں ہوتا، لقضی الامر بینی وبینکم، تو کب کا جو ہے فیصلہ ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں. تو اللہ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے بسی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میرا جو فریضہ ہے میں اپنا فریضہ ادا کرتا ہوں، اور میرے فریضے سے جو ہے نا زائد میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اور غیب کے چابیاں اللہ کے پاس ہے، غیب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اندر بند کر دیا ہے، غیب کے علم کو، اور چابیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، چابی کسی کو نہیں دی. تو اب اگر کوئی یہ کہے کسی باندھے کے بارے میں کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے غیب کی چابیاں لے لی، اور غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی سے کیا کر لیا، لے لیا، یہ مطلب ہے نا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ غیب کو میں نے اپنی ذات کے اندر، غیب کو میں نے بند کر دیا، اور چابیاں میں نے اپنے پاس رکھی ہے غیب کی، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو، غیب کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جانتے ہیں، ما فی البر، جو جنگلات کے اندھیروں میں ہے، والبحر، اور جو سمندروں کے اندھیروں میں ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور دنیا بھر کے جنگلات کے اندر کسی بھی درخت سے کوئی پتہ جڑتا نہیں ہے مگر وہ اللہ کے علم میں ہے. تو اس کا جڑنے بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اس کا جڑنا اللہ کے حکم سے ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور اس طریقے سے کوئی دانہ جو مٹی کے اندھیروں میں پڑا ہے، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی ہری چیز نہ کوئی سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر کیا ہے، درج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ رات کو تمہارے ارواح کو قبض کرتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دن کے اندر تم جو کام کرتے ہو وہ اس کے علم میں ہے. رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آپ کی روح کو قبض کر کے آپ کو سلاتے ہیں، آپ آرام کرتے ہو، اور دن جو ہے نا جب دن چڑھتا ہے تو آپ نکل جاتے ہو بازاروں کے اندر، منڈیوں میں جاتے ہو، اور وہاں اپنے اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہوتے ہو. تو آپ کے ہر گفتگو اللہ کے علم میں ہے، آپ کا ہر عمل بازار میں وہ اللہ کے علم میں ہے، کوئی عمل اللہ سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور نہ کوئی آپ کی جو ہے نا گفتگو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا ڈکی چھپی ہے، سب اللہ کے علم میں. ثم یبعثکم فیہ لیقضى اجل، پھر اللہ تبارک و تعالی روح کو واپس کرتے ہیں تمہارے دن کے جسم کی طرف، یعنی روح کو رات کو روح کو قبض کر لیتے ہیں، پھر جو ہے نا جب دن شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روح کو واپس کرتے ہیں. لیقضی اجل مسمی، تاکہ آپ کے لیے جو میعاد مقرر کی گئی ہے وہ کیا ہو جائے، پوری ہو جائے، اس لیے کہ آپ کے موت کے لیے وقت مقرر ہے، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. ثم الیہ مرجعکم، اور پھر جب وہ وقت آ جائے گی تو پھر موت واقع ہو جائے گی، اور پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لٹھایا جائے گا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تمہیں بتایا جائے گا تمہارے جو ہے نا اعمال کے بارے میں، دن بھر تم جو کرتے تھے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے بارے میں پھر آپ کو بتایا جائے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر جو ہے نا حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس جو ہے نا موت آتی ہے، توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہم لا یفرتون، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر جو ہے نا ان کو لٹھایا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا سچا خالق اور مالک ہے، اللہ لہ الحکم، اگر رہو کہ فیصلہ صرف اسی کا چلتا ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلدی حساب نمٹانے والے ہیں، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ذرا بتائیے کون تمہیں نجات دیتا ہے جنگل کے جو ہے نا اندھیروں سے اور سمندر کے اندھیروں سے، تدعونہ تضرعا، تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر، وخفیتا، چھپ کر، لئن انجینا من ہذہ، یا اللہ اگر اس مصیبت سے آپ نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، یہ مشرک کہتا ہے، قل اللہ ینجیکم منہا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان سے نجات ان مصائب سے تمہیں نجات دیتے ہیں، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے نجات دینے والا اللہ ہے، ثم انتم تشرکون، مصیبت سے نکلنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے اوپر سے پانی کا طوفان بھیج دے، بارشوں کے طوفان بھیج دے، اور نیچے سے زلزلے بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا تو کسی قوم کو آواز سے ہلاک کیا، کسی قوم کو تو پانی کے طوفانوں سے ہلاک کیا، کسی قوم کو زلزلوں سے جو ہے نا ہلاک کیا، اور دھماکوں سے ہلاک کیا، او یلبسکم شیعاً، اور یا بڑا دے تمہارے فرقوں کو، ویوزیق بعضکم بعض بعض، اور پھر جو ہے نا وہ چکائے بعض جو ہے نا بعض کو عذاب جو ہے نا وہ کیا کرے، چکائے لڑائی وغیرہ کے ساتھ، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کس طریقے سے ہم تمہارے سامنے دلائل کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، یعنی اتنے سارے دلائل اور بدل بدل کر جو اللہ پاک دلائل ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، کس لیے، تاکہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، بات جو ہے نا ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر جائے، وکذب بہ قومک وہو الحق، اور آپ کے قوم نے بھی اسی عذاب کی تکذیب کی، جبکہ یہ کیا ہے، حق ہے، یا قرآن مجید کی تکذیب کی جبکہ قرآن کیا ہے، حق ہے، قل لست علیکم بوکیل، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں میں تمہارا، لکل نبئن مستقر وسوف تعلمون، ہر خبر کے وقوع کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تمہیں قریب پتہ چل جائے گا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تنبیہ ہے مومنین کو، جہاں مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہو اور وہاں پر ہماری آیات پر کوئی تنقید کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، تنقید کرتا ہے کوئی، تو اگر آپ کا بس چلتا ہے تو آپ اس کو روکے، اگر آپ کا بس نہیں چلتا، روک نہیں سکتے ہو، تو وہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں، اور وہ جو احکامات کے اوپر تنقید کا بحث ہے، جب وہ ختم ہو جائے واپس پھر آ کر جو ہے نا اس مجلس میں بیٹھے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر وہاں تنقید ہوتا رہتا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اب وہاں نہ بیٹھے، وہاں سے اٹھ جائیے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو داخل ہوتے ہیں ہماری آیات کے اندر، یعنی بحث کے ارادے سے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب ان سے جو ہے نا اعراض کرے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائے، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ سے بلا دے اور آپ کو یاد نہ رہے، اور ایسے مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف منصوبے بنائے جاتے ہو، فلا تقعد بعد الذکر، شیطان نے آپ سے بلا دیا تھا، جیسے یاد آ جائے فوراً جو ہے نا وہاں سے اٹھے، اس کے بعد وہاں بیٹھے. مال قوم الظالمین، یہ ظالم ہے تو ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھے، ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھے. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور جو لوگ پرہیز کرتے ہیں ان پر باز پرس نہیں ہوگی، ان کے جو ہے نا بدعملیوں کی. من حسابہم من شیء، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن نصیحت آپ کا فریضہ ہے. نصیحت کیا ہے؟ آپ کا فریضہ ہے. وہ آپ نے جو ہے نا وہ کرتے رہنا ہے کہ نصیحت اگر آپ نے چھوڑ دی، نصیحت نہیں کرتے ہو تو پھر وبال آپ کے اوپر بھی آئے گا، مجرم آپ بھی کہلائیں گے ساتھ. ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن نصیحت جو ہے نا وہ کر دینا ہے، شاید یہ لوگ جو ہے نا باز آ جائے اور اس طریقے سے پرہیزگار بن جائے. وذر الذین اتخذوا دینہم، اور تعمیم بعد تقصید ہے، چھوڑیے ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے جو ہے نا بنا رکھا ہے دین کو کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے. وذکر بھی، اور اسی قرآن کے ساتھ آپ ان کو بھی نصیحت کرے، ان تبصلا یعنی لے اللہ تبصلا، تاکہ وہ گرفتار نہ ہو جائے اور پس نہ جائے کوئی نفس بما کسبت، اپنے کیے کی وجہ سے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت کی وجہ سے ان کو ہدایت مل جائے اور جو بدعملی ہے اس سے باہر آ جائے، تاکہ پس نہ جائے، گرفتار نہ ہو جائے کوئی نفس اپنے کیے کی وجہ سے. اس لیے اسی قرآن کے ساتھ آپ کو نصیحت کیجیے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی. وان تعدل کل عدل، اگر یہ لوگ دے دے سارے کے سارے بدلے، لا یوخذ منہا، قیامت کے دن تو ان سے نہیں لیا جائے گا، ان سے وہ بدلے نہیں لیے جائیں گے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار کیے گئے ان کے کیے کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی جو ہے نا وہ جہنمیوں کی پیپ کا جو ہے نا وہ کولتا ہوا پیپ ہوگا. وعذاب علیم، ترناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، بسبب ان کو کفر کی. تو اس وجہ سے دنیا کے اندر آپ ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ڈرائیے اور نصیحت کیجئے، شاید راہ راست پر آ جائے اور اس طریقے سے بدعملیوں کے نحوست سے جو ہے نا ان کو نجات ملے. کیونکہ اگر اسی بدعملی کے ساتھ دنیا سے منتقل ہو گیا آخرت کی طرف، تو وہاں پر جو بھی بدلہ یہ دیں گے تو وہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے کیے کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں جو ہے نا ڈالا جائے گا. وہاں درناک عذاب ہے ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین. اللہم اغفرنا قبل الموت ورحمنا بعد الموت ولا ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولای عز و جل ہمارا بیٹنا اپنی برگاہ میں قبول فرما. خدا قرآن مجید کی دور سے ہمارے سنوں کو منور فرما. خدا ہمارے اہل و عیال کے سنوں کو منور فرما. خدا ساری دنیا کی انسانیت کی سنوں کو قرآن مجید کی نور سے منور فرما. خدا ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید کی عظمت کو پیدا فرما. جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے مولای عز و جل سب کی مغفرت فرما. جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدا ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما. خدا اس درس کو اور ہماری اس محنت کو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. خدا وہ تمام کے تمام لوگ جو جامعہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جسمانی تعلق رکھتے ہیں، مالی تعلق رکھتے ہیں، فعلی تعلق رکھتے ہیں، محبت اور دعاؤں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مولا عز و جل جامعہ کے اندر جو تمام کے تمام خیر کے شعبے ہیں، یا اللہ یہ تمام کے تمام خیر کے شعبے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ اس کا نام کیا ہے تربیلم کا؟ یہ ہمارا سامنے جو کھڑا ہے احسان، یہ لڑکوں کو بلاؤ، یہ باہر یہ گھومتے پھرتے، شاباش 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 شاباش، جلدی آ جاؤ، بس صحیح ہے۔ ہاں ہاں صحیح دے صحیح دے، اس پر رہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا کہاں تک کل پہنچ گئے تھے؟ وہ حجب کا باب ہو گیا نا۔ حجب کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ سننے سے یا پڑھنے سے زیادہ، اپنے ہاتھ کے مشق سے زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ لوگ زیادہ تر یہ کوشش کریں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ملے، اگر وراثت کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو اس کو مسلسل روزانہ کی بنیاد پر 10-15 منٹ بھی دو گے تو کافی بات ہوتی ہے کہ ایک ایک قانون کا اجرا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اجرا ہو جائے۔ اس لیے کہ ذوی الفروض کبھی حالات مختلف ہیں، کسی کا حصہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، اور پھر جس کا متعین ہے وہ بھی کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، ایسا ہے نا۔ اسی طریقے سے اصحاب ہیں، تو اصحاب بھی ایک ایسے قسم کے لوگ ہیں کہ کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، ایک دوسرے کو محجوب کر دیتا ہے اور کبھی دوسرے کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ آپ کے ذہن میں پورا کیا ہونا چاہیے، یعنی حاضر ہونا چاہیے۔ جب یہ چیز آپ کے ذہن میں حاضر ہوگا تو پھر مسئلہ نکالنا مشکل نہیں ہوتا ہے، تقسیم کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہی ہوتا ہے کہ کوئی محروم ہے، آپ نے شمار کر لیا، کسی کا حصہ سمن ہے، آپ نے ربع دے دیا، کسی کا حصہ ربع ہے، آپ نے نصف دے دیا، تو گڑبڑ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ گڑبڑ اس وقت ختم ہوگا کہ آپ کے ذہن میں پورا نقشہ حاضر ہو کہ اس وقت اس کا یہ حصہ ہے اور اس وقت یہ حصہ ہے اور ترتیب اصحاب میں یہ ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب میں آپ کو باب شروع کر رہا ہوں۔ باب شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اس پر آپ خود غور کریں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی مشروب میں کون کون سی چیز پینا جائز ہے، کون کون سی چیز پینا ہے، تو کوئی آپ کو کہہ دیا شراب نہ پیو باقی سب کچھ پیو، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پینے کی چیز کا پوچھا ہے کہ نہ پینے کا پوچھا ہے؟ ہاں پوچھا تو یہ ہے کہ بھائی کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے۔ تو اختصار کے طور پر, کس کے طور پر بولو, اختصار کے طور پر وہ جو حرام تھا اس کا نام لے لیا اور باقی کے رس اس کا نام لے لیا کہ یہ نہ پیو باقی سب کچھ پیو. آپ یہاں اگر وہ قانون پر غور کرو گے, ایک بندے کے تو بہت سارے رشتے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, بہت سارے رشتے ہوتے ہیں بھائی. جو آدمی شادی شدہ ہو تو بیوی کی بھی رشتہ دار ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی قریب ہوتے ہیں, اور جو لین دین والا ہوتا ہے اس کو کاروباری حضرات بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں, چونکہ ان کو وہاں سے میرا رابطہ واسطہ ہے, جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ایک جیسے سمجھتے ہیں. وہاں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ مل کر پیسے کٹواتے ہیں, پھر ایک کا حج کرواتے ہیں قرآن اندازی کر کے, پھر دوسرے کا کروا, یہ بھی کرتے ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے, صحیح ہے, آپس میں ہم اتفاق کر کے پیسے کٹواتے, پھر ایک کا حج کر لیتے, خوشی سے کرتے, زبردستی نہیں. تو رشتے تو بہت ہوتے ہیں, لیکن چونکہ جو وارث ہوتا ہے وراثت کا خاص قانون ہے, وہ وارث بتا دیا نہ اس میں رشتے کا تعلق ہے نہ اس میں کیا کہنا چاہیے مجبوری کا معاملہ ہے. اگر مجبوری کی بات ہو جائے پھر تو جس بیٹے جس بندے کا بیٹا وزیر اعظم ہے, پورے ملک کا وزیر اعظم ہے, وہ وارث ہونا چاہیے بھائی, اس کو مال کی کیا ضرورت ہے. ہاں جی, وہ تو وارث ہی نہیں ہونا چاہیے. نہ اس میں محنت کی ضرورت ہے کہ اس نے بہت بڑی محنت کی ہے, ہاں جی, اس لیے آپ اس کو وارث بناؤ, اور اس نے محنت نہیں کی. وہ جیسے کہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بھائی جو مار کے کمانے کا قابل ہے, جو دلیر ہے اور دفاع کر سکتا ہے وہ تو مرد ہی کر سکتا ہے, لہذا مرد کو وارث بناؤ, عورتوں کو بھی نہ بناؤ اور چھوٹے بچوں کو بھی نہ بناؤ, اس لیے کہ یہ کمانے کے قابل نہیں ہے. باتیں سمجھ میں آ رہی ہے, ہمارا اسلام اس کی اجازت. ادھر کوئی بیٹھتا ہو چلا گیا, ادھر ایک لڑکا نہیں, ادھر ایک لڑکا نہیں, یہ سامنے لڑکے کدھر گئے, پیچھے نہ بیٹھے, اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھے ہوئے, میری توجہ صحیح رہتی ہے. جی, یہ ساری رواج والی باتیں ہیں, قانونی وراثت میں ان کا اعتبار نہیں ہے. ایک اور رواج آج کل نکلا ہوا ہے کہ باپ کانفرنس کر لیتا ہے, اخبار میں دے دیتا ہے کہ میں نے فلانے کو آگ کر دیا. یہ تو بڑا عام ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ آگ کر دیا ہے. بھائی تم کون کہو آگ کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی وارث بنایا جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ حمل وارث نہیں ہے؟ ہے تو حمل پیدا ہوا ہے, کچھ کماری کی ہے, حالانکہ اس کو زندہ ہونے پیدا ہونے کی یقین بھی نہیں ہے. کیا پتا ہے زندہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہت سارے واقعات اللہ بچائے رکھے, موت اور بچی کی پیدائش کے وقت میں اس کی ماں کا اور موت کا ایک بال برابر فیصلہ ہوتا ہے. کئی عورتیں پیدائش کے وقت دنیا سے چلی جاتی, نہیں چلی جاتی, اور اس کے پیدا ہونے کی زندہ ہونے کی یقین ہے. لیکن اس کا قانون بھی عجیب ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو روک دیا ہے کہ بس میں جانوں, میرا تقسیم جانے, تو ان لوگوں کا آپ کو دخل نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ وہ یہ بدتمیز ہے یا اس بیٹے نے میرا بات نہیں مان لیا تو میں اس کو وراثت سے نکالوں, نہیں نکال سکتے. یا نکال سکتے ہیں, نہیں نکال سکتے ہیں. اسی طرح دو باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں اگلے باب سے پہلے, جو ان پر تبصرہ ہے, یہ ورثہ پر تبصرہ ہے. کچھ لوگ وارث ہوتے ہوئی بھی رشتہ دار ہوتی بھی وارث ہوتے ہوئی نہیں, کچھ لوگ رشتہ دار ہوتے بھی وارث نہیں ہو سکتے. کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ہو سکتے. مثلا بیوی کے رشتہ دار کون؟ بیوی کا بھائی, سالہ ہوتا ہے نا, بیوی کے ماں باپ رشتہ دار ہیں کہ نہیں, وارث ہیں؟ نہیں. جتنے رشتہ دار بیوی کی ہیں وہ اس کے شوہر کے مال کا وارث نہیں, اور نہ شوہر ان کا کیا ہے وارث ہے. یہ سارے اجنبی ہیں, یاد رکھو, ان کا آپس میں وراثت جاری نہیں ہوگا. اسی طرح شوہر کے وارث، شوہر کے رشتہ دار، یہی باتیں قیاس کر لیں. شوہر کا باپ ہو گیا، شوہر کا ماں، شوہر کے بھائی برادری، یہ اس کی بیوی کے مال کے وارث نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بیوی کے مال کا وارث، اور نہ اس کی بیوی ان کے مال کا وارث ہے. دونوں جانب سے بیوی کے رشتہ داروں کا شوہر کے مال سے تعلق نہیں، اور نہ شوہر کا اس سے، ایسے شوہر کے رشتہ داروں کا کس کے مال سے؟ بیوی کے مال کے وارث نہیں، اور نہ بیوی شوہر کے رشتہ داروں کا وارث ہے. یہ کتابوں میں کم بیان ہوتا ہے، لیکن میں نے تو وجہ بتایا کہ اختصار کے لیے جو ورثہ ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، جو غیر وارث ہیں وہ کس کس کو بیان کرو گے. مثال سے سمجھا دیا نا، کتابوں میں جو وارث ہے بس وہی وارث ہیں، نفس رشتہ داروں پر نہیں جا سکتے. بعض اوقات عیب تو ہے لیکن سمجھانا پڑے گا، یاد رکھیں. جو اب علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ شرم اور حیا کو، ان اللہ لا یستحی والی بات ہوتی ہے نا، زنا سے پیدا ہو جائے وہ بھی وراثت میں نہیں ہوگا. کیا یعنی؟ جو بندہ بدعملی کر کے، غیر مسلموں میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، وہ کیا احکام شرعی احکام صادق، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جو بچہ زنا سے پیدا ہو جائے، وہ اپنے باپ جو زانی ہے اس کا وارث نہیں بن سکتا ہے، سن لیا؟ اور نہ یہی باپ جو زانی ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی بیٹی یا بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا ہے. توارث، وہ اولاد جو اولاد زنا ہے اور اس کا باپ ہے، ان کے درمیان جاری نہیں ہوگا. مولانا میراث بہت دلچسپ فن ہے، لیکن آپ لوگ بھی تکے ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، اس کو تو دن رات سوچنا چاہیے، بڑا زبردست فن ہے. جب وارث نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا؟ وارث نہیں ہوا تو دیگر احکام بھی لاگو ہو جائیں گے. کیا دیگر احکام؟ یہ کہ اولاد کی وجہ سے تو باپ کا حصہ کم پڑ جاتا ہے، ہوتا ہے نا، اولاد کی وجہ سے تو ماں کا حصہ کم پڑ جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے تو باپ کا حصہ بھی کم پڑ جاتا ہے. زوجہ کے حصے اولاد کی وجہ سے کم ہوتے نہیں ہوتے؟ ماں کے حصے کم ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور اولاد حاجب ہوتا ہے دوسروں کے لیے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سارے جو لوازمات ہیں، قواعد ہیں، ایک بھی لاگو نہیں ہوگا، گویا کہ ایک کال لم یکن ہو گیا. نہیں سمجھ گئے؟ ہاں دیکھیں، میں نے کہا اللہ معافی دے، ویسے بات ایسی نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں کوئی نئی بات آئے گی، دنیا کو پتا ہے. ہاں بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ بیٹی تمہارا ہے کہ نہیں، یہ وہ سارے، بھائی ہے یا نہیں ہے، وارث نہیں ہے، میں حکم بتا رہا ہوں. کیا کیا نہیں ہے؟ وراثت کے لیے ضابطہ سمجھا رہا ہوں. اولاد کو حقیقی وارث قرار دینے کے لیے نکاح شرعی ہونا چاہیے. کیا؟ جب تک نکاح شرعی نہ ہو، تو میں نے پہلے سمجھائے تھے، علاقہ زوجیت قائم نہیں ہوگا. جب علاقہ زوجیت قائم نہیں ہے تو پھر یہ اولاد شرعی نہیں ہو گئے. جب اولاد شرعی نہیں ہے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے. جب وارث نہیں ہے تو پھر وہ حاجب بحجب نقصان یا حاجب بحجب حرمان کے ساتھ موصوف ہوگا، مانے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھے. ہاں بچہ تو آیا ہے نا بھائی، کدھر سے آیا تو ہے نا، کیا بولو گے؟ آیا تو ہے تو اس کو ماں کی طرف منسوب کریں گے. کس کی طرف؟ جیسا فقہ میں لیان نہیں پڑھا کتاب لیان میں، وہ یہی احکام ہے نا، بچہ کسی طرح منسوب ہوتا ہے، ماں کی طرح منسوب کریں گے، جب ماں کی طرح منسوب کریں گے تو یہ ماں کا وارث بھی ہوگا، کیا ماں کا وارث ہوگا، ماں کے وارث ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بھی اس کے کل کمائی کے بعد جب جو دنیا سے چلے جائے ماں زندہ ہو وارث بنے گی، جب ماں کا وارث قرار دے دیا تو تمام جو قوانین وراثت اس پر لاگو ہو گئے، مثلا یہ بیٹا قرار دیا گیا، ولد ہو گیا، تو ولد قرار دینے کے بعد ماں کے حصے پر اثر انداز ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا اگر اور کوئی ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگا، اگر کوئی اور وارث کو محروم کرنا ہوتا ہے ولد کی حیثیت سے تو محروم بھی کرے گا، یعنی وہاں باپ کی طرف رشتہ داروں میں کچھ نہیں ہوگا، کس کی طرف ہوگا، ماں کی طرف رشتہ داروں میں یہ بیٹا بھی ہوگا، یہ وارث بھی ہوگا، اور بیٹے کی جو لوازمات ہیں کہ بعید کو محروم کر دیتے ہیں، کسی کے حصوں کو کم کر دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ بھائی ایک باپ کو سمجھ گئے، اب دوسری بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو مجھے تو بہت سارے لوگ اس کا پوچھتے رہتے ہیں، کسی مورث پر خرچہ کرنے سے کیا، یا اس کی خدمت کرنے سے حصے میں اضافہ نہیں ہوگا اور کسی کو محروم بھی نہیں کرے گا؟ ہاں شاہ جی، ایک بندہ کڑا ہو گیا، شاہ جی نے کہا میں نے تو باپ کی اتنی خدمت کی ہے بھائی، دن رات کھانا کھلایا ہے اور کیا گھر پہ رکھا ہے اور خدمت کی ہے، اسپتال میں گرے گیا اور یہ گیا، دوسرے بھائی نے تو نہیں کیا، آج کل یہی ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے کہ بھائی مجھے تو حصہ زیادہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا، شریعت کیا کہتا ہے، ہاں نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر خدمت آپ کر رہے ہیں اور باپ کا اپنا مال موجود ہے، کیا ہے بولو، طریقہ بتا رہا ہوں، تو آپ اس مال کو اس پہ خرچ کرو، خرچ کر سکتے ہو، مال کس کا ہے، باپ کا ہے، مورث کا ہے، اور خرچ کس پہ کر رہے ہو، ہاں اسی کی جاس آپ خرچ کرو تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، جب آپ خرچ، میرے پاس ایک بندہ ہے میرا بہت بڑا قریبی دوست بھی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ بہت آتا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے باپ پر حج کیا ہے اور میں نے جو ہے نا یہ خدمت کی ہے، ساری عمر میرے پاس رہا ہے، تو میں کیسے اس کے ساتھ برابر حصہ لوں، اب میں کیا کہوں، وہ تبلیغی بھی ہے، کیا ہے تبلیغی بھی ہے، تو مجھے کہتا ہے کئی عرصے اب خاموش ہو گیا، سمجھا نہیں دے رہا ہے، کہ آپ اس کے بارے میں کچھ لکھ کے دے دیں، میں نے کہا میں تو یہی لکھ کے دے دوں گا کہ جو ورثہ زندہ ہیں جس کا جتنا حصہ ہے وہ اتنا اتنا سے حصہ دے دو، آپ کی محنت اور خدمت کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بھی الگ حصہ نکالو، سمجھ گیا نا، میں نے کہا اداروں کے پاس جاؤ، ادارے بھی نہیں لکھ کے دے گا، چونکہ یہ سبب خدمت سبب ارث نہیں ہے، پہلے دنوں میں سمجھائے تھے، کیا جب تک آپ کے ذہن میں اسباب پوری طرح نہیں بیٹھے ہوں، جب تک آپ کے ذہن میں ارکان پوری طرح نہیں بیٹھے ہیں، شرائط نہیں بیٹھے ہیں، تو تقسیم وراثت کیسے ہو جائے گا، تو یہ سبب ارث نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی خدمت کی، بس اس کا صلہ اللہ دے گا، سمجھ گئے نا، ہاں تو یہ ہے میں نے طریقہ بتایا کہ اگر آپ اس طرح کر لیں گے کہ اس کے مال ہی سے دنیا میں اس پر خرچ کرتے رہو گے تو اس کا آپ سے کوئی حساب نہیں رہے گا، یہ تو اس وقت کی بات ہے، اس وقت یہ مال وراثت نہیں بنی ہے، وراثت تو کس وقت بنتی ہے، مال وراثت ترکہ کب بنتا ہے، حضور سے بولو نا، مرنے کے بعد، کیا جب ترکہ بن گیا، مال وراثت میں تبدیل ہو گیا مولانا، اب آپ کا اختیار نہیں ہے، نہ کسی کا اختیار ہے، اللہ نے اپنے مرضی کے مطابق کیا کر لیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، تو یہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، آپ غور کرو گے کہ لوگ اس کو بہانہ بنا کر کیا کر کے بہانہ بنا کر مال کو تقسیم نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ جو ورثہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ اچھا ہے، ذہن میں آ جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب نانی آ گئی تھی، کیا گئی تھی؟ آ گئی تھی اور کہا تھا کہ مجھے اپنے پوتے کا، نواسے کا کیا دے دے، وراثت دے دے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ پہلے دنوں میں پڑھا چکا ہوں. ہاں آپ تو نہیں دیے، سارے تو تھے. ولا نجد فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ. کیا جواب دیا تھا؟ میں آپ کو وارثہ کی حیثیت سے کتاب اللہ میں مجھے نظر نہیں آتا، اور اللہ کے رسول کی طریقے میں مجھے نہیں معلوم. آپ وقتی طور پر جائیں تاکہ میں معلومات کر کے صحابہ سے مشورہ کر کے پھر آ جائے، یہی بات ہوئی تھی. تو طریقہ تو ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بتا دیا. کسی کے وارث کے حصے کو معلوم کرنے کے لیے موجود ہے کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں، اس کی مکمل وضاحت ہو گئی ہے. مزید تشریح صحابہ کرام کے اجماع نے کی ہے. ان تینوں کے بعد کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کو خواہ مخواہ نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جائے اور نیا بہانہ کیا جائے اور پھر اس کو وراثت کا حصہ دیا جائے. یہ نہیں کر سکتے ہیں. کیا یہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اور کسی کو اپنے کار بھی نہیں سکتے. کیا کیا کہہ رہے ہیں کسی کو؟ اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے بخش دے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے آج کل. کیا کر لیا یار؟ تم اپنا حصہ معلوم ہے، تقسیم نہیں ہوا ہے. کیا تقسیم نہیں ہوا ہے؟ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کون سا ایسا بخش دیا آپ نے؟ بتاؤ نا. ہاں میں تو لوگوں کو صاف کہتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ بخشنے کے لیے تھوڑا طریقہ اختیار کر لیں. ان کو یہ کہہ دے کہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی ہو یا بہن ہو جس سے آپ بخشنا چاہتے ہیں، جو کہہ رہے بخشوا دو، اس کو ایک دو سال کے لیے دے دے کہ اس کا زمین کا مزہ اٹھائے، اس میں بہترین فصل اگائے. کیا اگر مکانات ہیں دو دو تین مہینے کرایہ لے لے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بخشتا یا بیٹوں کو بخشتا، پھر پتہ چل جائے گا. صحیح پتہ چل جائے گا نا؟ جب آپ دیتے نہیں ہیں، اس بیچارے نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسے کہ بھائی لکھ کے دے دو میں نے بخش دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اختیارات بندوں کے پاس نہیں ہیں. کس نہیں ہے؟ ہاں بار یہ دو تین باتیں میں نے جو تتمہ کے طور پر بتائے کہ جو ورثہ اللہ اور اس کے رسول نے، ہاں یہ ٹھیک ہے، بعض حصوں کی تعین اجماع صحابہ سے ہوا ہے، جو عمر فاروق رضی اللہ کی تجویز سے ہوا ہے. ہاں جی بعد میں اس پر صحابہ بیٹھ گئے، وہ وقف وقفے سے آ جائے گا. جیسے مسئلہ غروائن جو ماں باپ کے ماں کے باپ میں آتا ہے، ہاں وہ سلسل سے باقی سے تعبیر کی جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی سنیں، قرآن کریم میں سلسل کل تو ہے. کیا بولو؟ ماں کے حصے میں کیا ہے؟ والے اب وہی کلے واحد میں سدس، یہ تو سدس والا ہو گیا. اگر اولاد نہیں ہے فلی ام سرس بھی ہے قرآن میں، سدس بھی ہے قرآن میں، لیکن سل سے باقی کا ذکر نہیں آ رہا ہے. کیا یہ مسئلہ میں نے سمجھایا تھا؟ نہیں سمجھایا، یاد ہے؟ بتا رہا ہوں دوبارہ سن لیں، مجھے جلدی نہیں ہے لیکن جب ایک مرتبہ بتاؤں اس کو تو ذہن میں پہ رکھا کرے نا. ایک آدمی فوت ہو جائے، اس کے حیات میں نہ اس کے پیچھے ورثہ میں بیوی بھی ہے، کیا ہے؟ بیوی بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں. وارث کون کون سے ہیں؟ بیوی بھی ہے اور جو زوجہ ہو گیا. اب اولاد ہے؟ ہاں نہیں ہے. زوجہ کو کتنا دینا چاہیے؟ روبا. سب سنو توجہ سے، اس پر بڑا دلیل قانون سامنے آئے گا. اور ماں باپ کو کتنا دینا چاہیے؟ ماں کو کتنا دینا چاہیے؟ سورس. اور باپ کو کتنا ملنا چاہیے؟ ہاں جو بچا ہوا ہے وہ دیا جائے گا. سارے توجہ دی, بڑا زبردست قانون ہے یہاں پہ. بیوی کو اولاد نہیں ہے روبا دیں, ہاں ماں کو سلس کل دے دیں, سلس دے دیں, باقی کا نہیں ذکر کر رہا ہوں, پہلے وہی عام قانون سمجھا رہا ہوں. اور باپ کا حصہ دونوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ باپ کا ہوگا, یہی ہوگا نا. اب بتائیں ایک ربا جمع ہو گیا ہے دوسرے نوا کے, کس کے ساتھ؟ سلس کے ساتھ, تو مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ کہ آج یہ بتا رہا ہوں, اسی باپ کو بھی سمجھا رہا ہوں, کتنے سے ہوگا؟ بارہ, جس نے کہا صحیح ہے. نوا اول کا نصف جمع ہو جائے تو چھ سے, نوا اول کا ربع جمع ہو جائے تو بارہ سے, نوا اول کا سمن جمع ہو جائے تو چوبیس. یہ عام قانون ہے. تو ہم نے ایک مسئلے کے بار ایک کے بارہ حصے کر دیے. کتنے؟ بارہ حصے کر دیے. بارہ میں سے ربع تو نکال دو, بارہ میں سے کیا کر لو؟ ربع نکال دو. ربع کتنا ہو گیا؟ تین. کتنا؟ تین نکال دیا. کتنا بچ گیا؟ ہاں نو بچ گیا. ربع نکال دیا نا, تو نو بچ گیا. اب نو میں سے سلس ماں کو دے دیں, سلس بارہ کا کتنا بنے گا؟ پانچ بج گیا نا. بارہ کا سلس بنتا ہے چار, تو چار ماں کا نکال دو. اور تین کس کو نکالیں؟ ہاں بیوی کا. کتنے ہو گئے؟ سات. سات نکال دو, کیا بچا؟ تقسیم سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آ گیا. آپ دبے دبے ہیں, کتنا آسان ہے بھائی. بیوی ہے, ماں ہے اور باپ ہے. قرآن اصول کے ذریعے سے اس کے بھی جب شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا اولاد نہیں ہے, شوہر کا اولاد نہیں, بیوی کو ربا دیا جائے گا. اور ماں باپ کے لیے تو پھر وہی ہے, جب اولاد نہیں تو قرآن کے جو اصول ہے سلس ماں کو دے کر باقی باپ کو چھوڑو, یہی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ باپ کا جو حصہ ہے پانچ, یہ ماں کے حصے کے دگنا ہے؟ ہاں کیا نہیں ہے نا بھائی؟ وہ پانچ ہے, وہ سات تو نکل گئے, پانچ, وہ ماں کو چار مل رہا ہے اور اس کو پانچ, ایک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, دگنا ہوا. حالانکہ قرآن نے تو مذکر مونس کا میں نے کتنی مرتبہ ثابت کیا ہے کہ کیا نسبت ہونا چاہیے. ہاں یہی مسئلہ جب صحابہ میں آیا تو ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, سود سے کل نہ دیا کریں, یہ اس صورت میں سود سے باقی دے دیں. کیا دے دیں؟ سود سے باقی دے دیں, تاکہ اصول قرآن اپنی جگہ پر رہے. جب یہ ماں کے حوالے آئیں گے تو اور بھی وضاحت کروں گا. صرف میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ صحابہ نے جو اجتہاد کیا ہے وہ مانا جائے گا. یار اس میں گڑبڑ نہ کرے, بار بار کہہ رہا ہوں. کس کو بھائی؟ آپ کے تراویح بھی تو عمر فاروق کا اجتہاد ہے. کس کا؟ یہ تو وہ تو شیعہ لوگ ہوتے ہیں جو عمر فاروق کے اجتہاد سے بہت دور بھاگتے ہیں. یہ غرابین کے مسائل بھی صاحب وراثت کے جو مسائل ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, جیسے کہ اول کے مسئلے ہیں. کیا ہے؟ اور بھی کئی جگہ میں نے بتایا کہ عمر فاروق کی خصوصیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ پھر آپ اس کی اجتہاد اکیلا نہ مانا جائے، یہ غلطی نہیں کرنا ہے. جب عمر فاروق جیسی شخصیت کوئی فیصلہ کر لے اور حضور کے سارے صحابہ موجود، زندہ صحابہ موجود ہیں، تو یہ صرف ایک صحابی کی اجتہاد نہیں ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ اجماع صحابہ ہو گیا. تو اجماع صحابہ آ جائے تو پھر وہ دلیل ہوگا. تو تین دلیلوں سے ہم کسی وارث کو حصہ دے سکتے ہیں، کتاب اللہ میں ہو، سنت رسول میں ہو، یا جو اجماع صحابہ میں، اس کو ماننا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی سبب ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کسی کو محروم کریں یا کسی کو کیا کریں، حصہ یہ نہیں کر سکتے. بہرحال مذکورہ لوگوں کے علاوہ کیا جو کتاب ذوی الارحام میں بھی کچھ ذکر ہو جائے گا اور ذوی الفروض میں بھی گزر گئے، اسبا میں بھی گزر گئے، ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، ایک طریقہ آج کل اور نکلا ہے، منہ بولے بیٹھا. کیا سنا ہے نا؟ اتنی تجاوز کرتے ہیں. بات پہ غور کرنا چاہیے، اسکولوں میں اور جگہ جگہ وہ اس بیٹے کا اپنے آپ کو باپ ظاہر کر رہے ہیں. کیا باپ ظاہر کر رہے ہیں؟ بہت باریک نقطہ سمجھا رہا ہوں. ادھر اسکول میں لکھتے ہیں میرا وہ بندہ جس بیٹے کو پالا ہے، لڑکے کو پالا ہے، یا گھر میں رکھا ہے، یا کسی نے دیا ہے، بہرحال اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے. وہ وہاں اپنے آپ کو کیا کہہ رہا، قرار دے رہا ہے باپ، اور اس کو بیٹے قرار. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. ہاں بالکل منع ہے. بہت سارے واقعات، لیکن میرے موضوع سے پھر بات لمبی ہو جائے گی. منہ بولے بیٹھا وارث نہیں ہو سکتا. کیا اگر کوئی مجہول نسب ہے اور کوئی اس پر دعویٰ کرے کہ میں میرا بیٹا ہے، وہ وارث ہوگا؟ کیا مقر لہو بالنسب سے جو تعبیر کی جاتی ہے کتابوں میں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ آشا جی نہیں، میں بڑا باریک نقطہ سمجھا رہا ہوں، یہ پھر آپ کو ہر جگہ نہیں ہوں گے، بڑی محنت کے ساتھ تمہیں میں ظاہر کر رہا ہوں. دیکھو منہ بولے بیٹا تو بیٹا تو نہیں ہوتا ہے، باپ بندہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور وہ بندہ جو ایک مجہول نسب ہے دیگر شرائط کے ساتھ، کچھ شرائط ہیں جو میں بیان کر لوں گا، کہ شرائط کے ساتھ اگر وہ اقرار کر لے، دعویٰ کر لے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، کیا بولو، اور وہ بیٹا کہنے سے وارث بن جاتا ہے. ادھر نہیں بنتا، ادھر بنتا ہے. فرق کیا ہوا؟ نہیں، فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرق ہے. یہ بندہ بھی جس کو بیٹا قرار دے رہا ہے، جو گھر پہ پالا ہے، منہ بولے بیٹا ہے، یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پیدا ہوا، یہ تو نہیں کہہ رہا نا. کیا وہ تو اس بندے کو اپنے بیٹے کے قائم مقام کرنا چاہتا ہے، اپنے بیٹوں کا مقام دینا چاہتا ہے، اپنے بیٹوں کا مرتبہ دینا چاہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پیدا ہوا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، بیٹی کی طرح ہے. وہاں جو ہے وہ نسبیت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ منہ بولے بیٹا ہوتا ہے یا کسی کو گھر میں رکھ کر آپ اس کی پرورش کر لیں، کیا کر لیں، پرورش کر لیں، تو وہ جتنا بھی آپ پرورش کر لیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ آپ کا وارث نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کسی درجے میں بھی آپ کے نہیں آتا ہے، نہ وہ سبا ہے، نہ وہ آپ کا بیٹا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وارث نہیں ہے. اور وہاں جو مجہول نسب پر دعویٰ کی جائے اور تمام شرائط کے ساتھ دعویٰ کو مستسلیم کیا جائے، تو بیٹا قرار دیا جائے گا، وہ وارث ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتا ہے. ہاں عبد الجلیل، فرق سمجھ میں آ گیا؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں جو دعویٰ کر رہا ہے وہ نسبیت کا کر رہا ہے کہ میرے سے پیدا ہوا ہے، مجہول نسب کے جگہ پر. اور وہاں جو بیٹا قرار دے رہا ہے وہ بیٹے کے قائم مقام کرنا چاہتا ہے، اس کو بیٹے کا مرتبہ دینا چاہتا ہے، جو بیٹے کا مرتبہ اس طرح نہیں دیا جا سکتا، لہذا وہ وارث نہیں ہوگا۔ یہ کچھ باتیں تھی جو اور بھی ذہن میں جب آدمی سوچتا آتا رہتا ہے۔ خلاصے کے طور پر میں نے یہ بتایا کہ جو ورثہ شریعت نے متعین کی ہے بس وہی وارث ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ، کوئی اور بہانہ، کوئی اور طریقہ نہ وارث بننے کا ہے اور نہ وارث سے نکالنے کا ہے، اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ ہو گئی بات؟ اچھا یہ ہو گیا۔ ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کافی ہے؟ کون سا تیر آپ نے پھینکا جو ہے نا، پڑھایا تو میں نے ہے، آپ نے تو نہیں پڑھایا۔ ہاں مختصر سے کچھ بات کرتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، ابھی جو باب شروع ہوگا اس کے بعد ورثہ ہو گئے، اجمالاً تفصیلاً جو بات اس وقت جو اب بھی ہو گئے، ابھی بنیادی بات یہ ہوگی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقسیم کا مرتبہ آتا ہے۔ متقدمین نہ تقدم سارا ہو گیا، تجہیز کفین تکفین بھی ہو گئی، قرضی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، وصیت کا بھی حل ہو گیا، ورثہ بھی پہچان گئے، تو ظاہر بات ہے کہ اب نمبر کس کا آ رہا ہے؟ تقسیم کا۔ تو مولانا یہ جو سراجی لکھی گئی ہے، جو پوری بڑی صغیر نہیں بلکہ سارے ملکوں میں، افغانستان، ایران، عراق سب میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کا شرح جو خاص کر شریفیہ ہے، بڑی جامع کتاب ہے، اس نے بڑی محنت کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، سراجی، سراج الدین دورہ۔ یہ بہت بڑی ریاضی دان تھے۔ کیا تھے؟ ریاضی دان تھے۔ تو وراثت تو تقسیم کا نام ہے، تقسیم وہ آدمی بہت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے جو ریاضی جانتا ہو۔ تو اس نے اپنے دور کے کچھ ایجاد کردہ قوانین رکھے تقسیم کے طریقے میں۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ طلباء تھوڑا ذہن کھول دے، تقسیم کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ہی طریقے پہ چلیں، طریقہ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ کیا؟ اور وہ بھی آپ کے سامنے، سراجی والی بھی آپ کے سامنے، حساب کے کئی تین چار چار قاعدے، او نقول او نقول او نقول او نقول، یہ سارے متعدد طریقے بتا رہے ہیں کہ ایک بتا رہا ہے؟ متعدد بتا رہے ہیں نا۔ میرے ساتھ ایک طالب غتا مدرسے کا بہت پرانا آدمی، اب نہیں ہے، کوئٹے کا ہے، زندہ ہوگا نہیں ہوگا اللہ اس کو بخش دے، اگر زندہ نہیں ہے، زندہ ہے اللہ اس کو مزید عمر دے، گل محمد نام تھا۔ کیا؟ گل محمد نام تھا، کوئٹے بلوچستان کا تھا۔ تو وہ پھر بعد میں خفیہ طریقے سے چلے گئے، اور وہاں مسجد حرم میں رہ کر ایک دو حج بھی کیے تھے، اور تو ادھر پھر واپس آیا، ہمیں ملنے آیا۔ تو میں نے کہا تم کدھر گئے؟ رہا میں عمرے پہ گیا تھا، پھر حج کر کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کیسے پھر بچ گئے؟ کہہ رہا بس وہ اندر سے تو کسی کو پکڑتا نہیں ہے، میں تہخانے سے باہر نہیں آتا تھا۔ حرم میں وہ تہخانہ ہے بہت بڑا نا، تو کہہ رہا میں تہخانے سے باہر آتا نہیں تھا، تو بس ادھر جو ہے نا کھاتا پیتا پیتا لوگ کا۔ تو میں نے اسی طرح دو سال لگائے اور حج بھی کیے، واپس آ گیا۔ وہ ادھر مولانا کے پاس، مرحوم رحمت اللہ علیہ کے پاس دورہ تفسیر پڑھتے تھے۔ کیا؟ تفسیر۔ لیکن وہ اسکول کا ماسٹر تھا، ریٹائر ہوا تھا، ریاضی بہت آتا تھا۔ تو زہر کے بعد میں دورہ تفسیر میراث پڑھاتا تھا، یہ بھی اپنے ساتھیوں کو ادھر بٹھاتے تھے، الگ میراث پڑھاتا تھا، اور میرے سارے قوانین کا رد کرتا تھا۔ کہ بھائی یہ مولانا صاحب غلط بتا رہا ہے، یہ غلط بتا رہا ہے۔ تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ مغرب کے بعد پڑھایا کریں، زہر کو مولانا کو دے دیں۔ ہو جائے، وہ لڑکے تشویش میں ہو جاتے ہیں نا، کیا ہو جاتے ہیں؟ غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی تم نے کیا کیا 12 سے نکالو، تم نے کیا کیا 6 سے نکالو، بھائی یہ مال ہے جس کا نصف حصہ نصف الگ کرو۔ کیا کرو؟ اور جس کا ربع ہے وہ کیا کرو؟ الگ کرو۔ یہ کون سا طریقہ کہ پہلے 12 سے نکالو، 24 سے نکالو، یہ نہیں مانتا۔ تو بہرحال ہمیں ہنسنا بھی آتا۔ میں نے کہا یار آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو سراجی پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے یہی طریقے بتائے, میں ان کو سمجھا رہا ہوں. کوئی ضرورت تو اس لیے میں نے بات کی کہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے کو پکڑ لیں, دوسرے پہ نہیں جا سکتے ہیں. یہ بھی آپ بنیادی بات رکھیں کہ یہ جو سراجی والوں نے کتاب میں مخارج الفروس کا قاعدہ نکالا ہے نا, قانون بنایا ہے, باب باندھا ہے, کیا باندھا ہے, یہ اردو میں اس کو کہتے ہیں ذو اضعاف عقل, ریاضی میں کیا کہتے ہیں, ذو اضعاف عقل. سمجھا رہا ہوں, فکر نہ کریں. بالکل, جب ایک چیز کو تقسیم کرنا ہو, کیا کرنا ہو, اور ان کے حصہ داروں کے حصے مختلف ہوں, کیا ہو, مختلف ہوں, تو ان کو ان کے لیے ایک ایسا چھوٹا مجموعہ عدد ہونا چاہیے جس سے سب کو برابر برابر تقسیم ہو جائے, اسی کا نام ذو اضعاف عقل ہے, جو ریاضی والے سب کو بٹوں کے ساتھ بنا کے پھر بنا دیتے ہیں. پتا ہے کہ ذو اضعاف عقل طریقہ آتا ہے, نہیں آتا تو بعد میں مجھ سے میں سمجھا دوں گا. اگر حساب کا تو خاص طریقہ ہوتا ہے, نیچے پہلے ضرب کرتے تقسیم کرتے رہو پھر آپس میں ضرب دیں. ہم حساب میں ریاضی میں اس کو ذو اضعاف عقل کہتے ہیں. یہ وہ مجموعہ ہوتا ہے, وہ عدد ہوتا ہے جس سے تمام ورسا کو برابر حصے پورا ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ لیکن یہ ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جب وہ رسا متعدد ہوں اور ان کے حصے بھی الگ الگ ہو. یہ ضابطہ یاد رکھو, حصے بھی الگ الگ ہیں اور وہ رسا بھی متعدد ہیں, تو اس کے لیے جو اضافہ کا نکالنا پڑے گا. میراث کے اصطلاح میں اس کو مخارج الفروس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیکن غور فکر کر لیا کرو, مخارج الفروس کہا جاتا ہے نا, یعنی یہ تقسیم زمین فروس کا کرنا پڑتا ہے. کس کا؟ فروس کا مراد فرض والا حصے. فرض والے حصے کس کے ہیں؟ زمین فروس کے ہیں. لہذا اگر کہیں زمین فروس نہیں ہے, کیا ہے, صرف اصبا ہے, تو اس وقت اس باب کو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس ضابطے کو سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے شاہ جی؟ آپ گھر سے آئے ہو, ابھی تم گھر یاد آ رہا ہے اور شادی کر کے بھی آئے ہو, تو میری ادھر سبق ہے, کہاں ذہن ہے تمہارا, ذہن کہیں اور ہے. سمجھ گئے نا؟ توجہ سے بیٹھے دیکھیں, زبیر فروز میں تو کسی کا چار ہے, کسی کا چھ ہے, کسی کا تین ہے. غور کرو, تو ایسا عدد ہونا چاہیے جس سے چار بھی نکلے, تین بھی نکلے, دو بھی نکلے, ایسا ہوگا نا. تو اس ضابطے کو میراث والوں نے جو ہے نا, سراجی والوں نے ذو الفروض کا ایک باب باندھا ہے, جو کر اس کو سمجھا دوں گا. لیکن اگر کہیں سب کے حصے برابر ہی ہیں, کیا ہے, تو اس کو الگ عدد نکالنے کی ضرورت ہے. اس کو تو اگر چار ہے تو چار میں تقسیم کرو, اگر تین ہے تو کس میں تقسیم کرو. تو لہذا اگر خالص اصبائیں ہوں تو باب مخارج الفروس کے طریقے پہ کہ مسئلہ ایک چار سے نکالو, چھ سے نکالو, بارہ سے نکالو, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو رؤوس کے مطابق تقسیم کرنا پڑے گا. کیا؟ اگر حصے, اگر بندے چار ہیں تو مال کے چار حصے بناؤ, اصبا میں تو حصے برابر ہوتے ہیں. اگر حصے چھ ہیں تو چھ بناؤ, تین ہیں تو تین بناؤ. تو یہ جو ضابطہ ہے, جو باب ہے, جو قوانین ہے, یہ دو صورتوں کے لیے ہے. یا تو صرف ذوی الفروض ہو, کیا, یا ذوی الفروض اور اصحاب ملے ہوئے ہیں, تو ادھر بھی آپ کے فرض کے حصے دینے پڑتے ہیں. پہلے فرض کے حصے دے دو گے, جو بچے گا اصحاب کو دو گے. اگر کسی مسئلے میں, کسی صورت میں نہ اصحاب ہے, ذوی الفروض نہیں ہے, کیا, ذوی الفروض نہیں ہے, تو جب ذوی الفروض نہیں تو آپ کو اس کے مطابق نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تقسیم اصحاب ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ اور اصحاب کے درمیان تقسیم رؤوس کے اعتبار سے ہوتا ہے. کس کے اعتبار سے؟ یعنی جتنے بندے ہوں گے حصے بھی اتنے بنائے جائیں گے. تو یہ جو مخارج الفروض کا باب شروع ہو رہا ہے, کہ یہ ذی الفروض اکیلے ہوں یا ذی الفروض سبا دونوں ہوں تو اس کے مطابق چلانا ہوگا. بس بس کل کریں گے. بس ٹھیک ہے اب بس دعا کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ, یہ کل شروع کروں گا. دعا کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, رحم فرمائے ہم سب پر, جامعہ کے بانی پر, طلباء کے لیے دعا کرے, امن کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ اسباب مغیبہ فرمائے. اللہ ہمارے صحت کو بھی, جو بیمار ہیں شفا نصیب فرمائے, جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ.